الله وآله وأهل بيته الأصفياء أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتاب الله بسم الله الرحمن الرحيم ويريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال سبحانه وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج وقال سبحانه وتعالى وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر درس نمبر 648 اور غالباً کئی سالوں کے بعد آج کا یہ درس منٹ تک کی پابندی کے ساتھ شروع ہوا ہے اور انشاءاللہ اس طرح سے درس کے طریقہ کار کو زیادہ سے زیادہ ایک ترتیب دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اسی طرح ابھی وقت کی پابندی کی بھی پوری پوری کوشش رہے گی. آج کا درس ہر درس کی طرح سے برابر سے دو حصوں پہ مشتمل ہوگا انشاءاللہ. پہلا حصہ موضوع تو وہی ہے جو گزشتہ اتوار کو شروع ہوا تھا اور آج اسے مکمل کرنا ہے، لیکن درس کے شروع میں ذرا سا ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے ہم موضوع سے ہٹے ہوئے ہیں، اور موضوع سے ہٹنا بھی ایسا لگے گا کہ جیسے کسی بہت ہی مشہور اور بار بار کے سنے ہوئے واقعے کو آپ کے سامنے پیش کر کے شاید آپ کا تھوڑا سا وقت برباد کیا جا رہا، لیکن ایسا ہوگا نہیں. یہ تو ہماری مجبوری ہے کہ آج ان دو مناسبتوں کو درس میں جمع کرنا بلکہ ملانا، اس کی وجہ سے بہت ہی پرانے اور سنے ہوئے واقعے کو دہرانا پڑے گا، وہ تو ایک مجبوری، مگر اس کے علاوہ ہم رہیں گے اپنے موضوع پر. ایک جملہ اور عرض کر دیا جائے، یہ تقریر کا شروع کا حصہ وہ بھی ہمارے موضوع ہی سے متعلق ہے، لیکن اس میں ذرا یہ بھی ایک خواہش ہے کہ اس تاریخ کے حوالے سے امام زمانہ کی ایک تمنا کو بھی پورا کر دیا جائے. اب یہ ساری باتیں مل گئی، ایک تبلیغ بنی تھی، آئیے نفس موضوع پہ بات شروع کی جائے. پہلا ہی سوال یہ کہ آج کے درس کے حوالے سے یہ آخری جملہ جو میں نے عرض کیا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب سمجھنے کے لیے پہلے تو اپنے درمیان ہونے والے ایک مباحثے پر غور کیجیے. کبھی کبھار ہماری قوم کے پڑھے لکھے افراد کے درمیان یہ ایک مسئلہ زیر بحث آ جاتا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مولا کائنات کی ذات نہ صرف یہ کہ ساری کائنات سے افضل باد رسول، ائمہ طاہرین کے سلسلے میں بھی باقی امام چاہے برابر ہو مگر مولا کی فضیلت اپنی اس معصوم اولاد پر بھی ثابت. چنانچہ جتنا ذکر ہو، جب سبھی ذکر ہو، جس موقع پہ ذکر ہو، پھر بھی کم. مگر ہم باقی گیارہ اماموں کے ماننے والے بھی تو ہیں، گرچہ مولا کی شخصیت کی عظمت اور اہمیت کی وجہ باقی ائمہ کا اتنا ذکر نہیں کیا جاتا، مگر اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ان کو بالکل نظر انداز کر دیا جائے. خصوصیت کے ساتھ آخری جو امام آتے ہیں ان کا تو تذکرہ نہ ہونے کے برابر، بلکہ بسا اوقات تاریخ بھی ان کی اپنی ہوتی یا ولادت یا شہادت، اس میں بھی ان کا تذکرہ نہیں ہو پاتا. تو کبھی کبھار قوم کے پڑھے لکھے افراد میں یہ مسئلہ زیر بحث آتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بار بار نہ صحیح، مولا کے برابر نہ صحیح، مگر بہرحال باقی معصومین کا بھی ذکر. یہی خواہش ہمیں ایسا لگا کہ ہمارے زمانے کے امام کے لیے ایسا لگا کہ امام یہی تمنا رکھتے ہیں کہ میرے ماننے والے کبھی کبھار میرے کن بزرگوں کا بھی تذکرہ کر لیا کریں جو بہرحال معصوم ہی ہیں، اللہ کی حجتیں بھی ہیں اور ائمہ طاہرین میں بھی وہ شامل ہیں۔ اب یہ اندازہ صحیح مگر کیسے لگایا گیا؟ اسی دعا کے ذریعے جس کا حوالہ میں نے پچھلی تقریر میں بھی دیا اور آج پھر اسے دہرا رہا ہوں۔ ماہ رجب اعمال اور فضیلتوں کی اتنی تاریخیں اور اتنے مواقع اور اتنی دعائیں کہ واقعاً اگر آدمی سب پہ عمل کرنا چاہے تو اسے کم از کم رجب کی حد تک دنیا کے باقی سارے کام چھوڑ دینا پڑے، مگر انہیں دعاؤں کے درمیان ایک ایسی دعا جو غیبت صغرا کے زمانے میں امام زمانہ کی طرف سے ہم کو دی گئی، یہ کہہ کر رجب کی ہر تاریخ کو 29 دن ہے تو 29 اور 30 ہو جائے تو 30، رجب کے ہر دن یہ دعا پڑھو ناحیہ مقدس، یہ اشارہ اور کنایہ ہوتا ہے غیبت امام کا، ناحیہ مقدس کے ذریعے سے یہ دعا ہم کو ملی اور ملی امام کے ان نائب کے ذریعے سے کہ جن نائب کا نام لے کر اگلے مہینے یعنی شعبان میں آپ دریاؤں اور سمندروں میں غریضہ ڈال رہے ہوں گے، یعنی حسین ابن روح جو زیادہ مشہور اپنی کنیت ابو القاسم کے حوالے سے، شاید گزشتہ درس میں میں نے کنیت کے حوالے سے بھی بات کیا، تو شیخ ابو القاسم حسین ابن روح نقل فرماتے ہیں یہ کون ہے غیبت میں امام زمانہ کے تیسرے نائب، اور اس مسئلہ عریضے کی وجہ چاروں میں سے مشہور ترین کہ امام اس غیبت صغرا یہ دعا مجھے عطا کر حکم دیا کہ ان کے ماننے والوں کو پہنچاؤں، اور یہ تاکید کروں کہ ماہ رجب کی ہر تاریخ کو یہ دعا پڑھی جائے، لیکن وہ دعا ہمارا موضوع نہیں، اس کا پہلا جملہ اللہم انی اسألک بالمولودین فی رجب، اے خدا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ان دو پیدا ہونے والوں کا وسیلہ اور واسطہ دے کر جو اس ماہ مقدس سے رجب میں پیدا ہوئے۔ شاید میں نے گزشتہ تقریر میں یہ بات کہی کہ اگر اتنا ہی امام اس دعا کے شروع میں فرماتے تو مقصد تو حاصل ہو جاتا، ان ہستیوں کا وسیلہ تو مل جاتا، وسیلے کے لیے نام لینا ضروری نہیں ہے، اشارہ بھی کافی، مگر اس کے بعد جس تفصیل میں امام گئے وہ تفصیل یہ بتا رہی ہے کہ امام چاہتے ہیں کہ ان کے ماننے والے ذرا سا اپنا یہ طریقہ کار بدلے کہ دیگر معصومین کو اتنا فراموش کیا گیا اور ایسا نظر انداز کیا گیا کہ جیسے ہم ان کے ماننے والے ہو کر بھی نہ ماننے والوں جیسے خاص نام لیا گیا، کیوں اگر یہ نام نہ لیا جاتا تو رجب کی ولادت کے حوالے سے پہلا نام مولا کا آتا، رجب ہو اور تیرا رجب ذہن میں نہ آئے یہ کیسے ممکن، مگر اس موقع پر امام زمانہ ان معصومین کا تذکرہ کروانا چاہتے ہیں جس کا تذکرہ عام حالات میں کوئی نہیں کرتا، تو باقاعدہ آگے نام بھی لے اے خدا میں اس سے سوال کرتا ہوں ماہ رجب میں پیدا ہونے والے ان دو معصومین پر، لفظ میرا ہے امام نے تو کہا مولود ہیں، پیدا ہونے والوں علی ابن محمد الثانی وابن محمد ابن علی الثانی وابن علی ابن محمد المنتجب، پہلے ہمارے نوے امام دوسرے ہمارے دسویں امام، خاص غیبت صغرا حسین ابن روح جیسے مشہور نائب کے ذریعے یہ دو نام بھجوانا اور ان دو ناموں کو رجب کی دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنانا، یا خدا حاجت ساری بات میں لیکن ہمیں پتا ہے کہ ہماری کوئی حاجت قبول نہیں ہو سکتی جب تک کہ وسیلہ اور واسطہ اس کا نہ ہو، اور اس میں نام یعنی یہ توہین نہ سمجھ، نام نہ مولا کا رکھتا نہ امام مظلوم، نام رکھتا ان دو معصومین جن کا تذکرہ ویسے ہی سب سے کم کیا جاتا، چنانچہ اس کو میں خواہش امام زمانہ سمجھ رہا ہوں، یہ میرا اپنا ایک انداز، اور اسی حوالے موضوع وہی گزشتہ درس کا لیکن بات شروع کی جا رہی ہے نویں امام کے تذکرے، دسویں امام کا تذکرہ گزشتہ اتوار کو ہو گیا، تاریخ بھی ایسی تھی کہ دسویں امام کی شہادت سے پڑی تھی. آج تذکرہ نوے امام کا اس لیے بھی ہو رہا کہ امام زمانہ کی خواہش آئی کہ میرے استادہ کر سکے کرو. ہمارے موضوع کا حصہ بنا نوے امام کی سیرت کا ایک واقعہ, اور ہمارا یہ درس واقع ہوا 11 رجب کو, جو صرف ایک دن کا فاصلہ ہے 10 رجب سے, اور 10 رجب امام کی ولادت کی تاریخ. آئیے ان تین مناسبتوں کو جمع کر کے اصل موضوع آپ کے سامنے پیش کیا جائے. پھر معذرت کر کہ نوے امام کے حوالے سے نہ ان کے حالات زندگی بیان کرنا, نہ تاریخی اعتبار سے ان کے زمانے کی اہمیت بیان کرنا, نہ نوے امام کے الفاظ اور کنیات کے حوالے سے کچھ پیغام آپ کو دینا. یہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں, ہوتی رہتی ہیں, اور انشاءاللہ جب تک زندگی رہے گی ہوتی رہے. آج تو ایک بہت ہی مشہور, بلکہ اتنا مشہور کہ نوے امام کا نام لیا جائے, جو واقعہ سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے اسی کے حوالے سے درد کو آگے بڑھانا. لیکن اس تاریخ کو, کیونکہ میں نے ابھی عرض کیا کہ اصل میں ہمیں اپنے موضوع کا خیال کرنا, اس لیے اس واقعے سے پہلے ایک چھوٹا سا نقطہ اور سنیں. نوے امام کا لقب ہے صفی. اگر سے وہی مسئلہ جو گزشتہ اتوار کو آیا کہ باقی دنیا میں نوے امام کا مشہور لقب ہے جواد, امام جواد, اور ہمارے یہاں یہ لفظ پھر بھی رائج ہے لیکن بہت کم. ہاں میں وہ بات تو نہیں کہہ سکتا جو میں نے گزشتہ اتوار کو کی, کہ اگر دسویں امام کا لقب حاضی بیان کیا جائے تو ہمارے اچھے خاصے پڑھیں گے بھی شاید کچھ دیر غور کریں کہ یہ کس امام کا نام لیا گیا. نوے امام ایسا تو نہیں ہے کیونکہ ان کا لقب جواد بہرحال مشہور, چاہے امامت کے حوالے سے نہ صحیح اپنے فائدے کے حوالے سے, اس لیے کہ جو تاویز نوے امام کے نام سے معاشرے میں رائج, وہ عرض صفی نہیں کہلاتا, عرض جواد کہلاتا. چنانچہ اسی تاویز کی وجہ سے صحیح نوے امام کا دوسرا لقب جواد بھی ہمارے یہاں پایا جاتا, عرض جواد, جس کے بارے ہمارے پہلے ایک نسل پہلے سب کے بزرگ بہت ہی زیادہ اس کی پابندی کرتے تھے, اور اس کو واقعا اپنے بچوں کو اس نیت کے ساتھ ہی پھراتے تھے جو تعویذ کے حوالے سے نیت لکھی گئی. مگر ایک بات یہ عرض کر کہ جس طرح باقی ہر چیز دو نمبر کا مال ہماری مارکیٹ میں آ گیا, حرز جواد کے حوالے سے بھی یہ ہوا. یعنی حرز جواد کا اصلی فائدہ اسی وقت ہے کہ جب اسے ہرن کی کھال میں لکھا جائے. بکری کی کھال میں لکھ کے ہرن کی کھال کے نام سے بیچنا, اس سے بہرحال وہ ہرن کی کھال بنے گی نہیں اور وہ فوائد حاصل نہیں ہوں. اب اگر ذرا بھی میں اس کی تفصیل میں چلا گیا میرا موضوع بدل جائے. یہ جملہ بھی صرف اس لیے آئے کہ حرز جواد جو اس کا اپنا پس منظر اور جو اس وقت کراچی کے حالات, ان کے اعتبار سے یہ کتنی مطابقت ہے اس تعویذ کی اور ہمارے حالات. مگر وہ فائدے اگر کسی کو حاصل نہیں ہو رہے تو اس کی ایک وجہ یہ دو نمبر کا مال ہونا ہو سکتا. واپس آئیے اصل موضوع پر. جواب دوسرا لقب ہے لیکن ہمارے یہاں زیادہ مشہور لقب صفی. صفی صفت مشبہ ہے خشنوں کے وزن پر صفی. مگر اس کے معنی کیا, اس کے دو معنی بلکہ ایک ہی معنی, پھر اس کا اطلاق کئی جگہ ہوا. بچنے والا صفی یعنی بچنے والا, کس چیز سے بچنے والا. ویسے واضح طور پر اس کا مطلب تو یہی کہ ان ساری سازشوں اور ان تمام قتل کے حملوں سے بچنے والے جو نوے امام کی زندگی کے حوالے سے ہر بچے کو معلوم. سب سے مختصر عمر ہے 12 میں 25 سال, مگر سب سے زیادہ قاتلانہ حملے نوے امام پر ہوئے. مگر خالی اسی حوالے سے امام صفی نہیں کہلاتے, امام ایک اور حوالے سے بھی صفی کہلاتے. وہ حوالہ میرے آج کے درس کا عنوان, میرے آج کے درس کا براہ راست موضوع نہیں, مگر پھر بھی ذرا سا ربط ملے. دوسرا حوالہ کیا ہے, غالباً آج جتنا زیادہ ہمیں نوے امام کے پہلے لفظ کی ضرورت ہے اپنی اولاد کے, اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنے زندگی کی سلام, اتنا ہی نوے امام کے لفظ کی دوسری وجہ کی بھی ضرورت ہے. پہلا لفظ, پہلی وجہ, ہر مومن جس طرح سے آج کل جان سکے, مگر دوسری بھی وجہ پہلی وجہ دشمنان اہل بیت کے حملے، دوسری وجہ ڈیشینٹینا اور میڈیا کا استعمال، دونوں تفصیلات. اور آج کے دور میں کراچی شہر میں ہمارے لیے دونوں مسئلے جمع ہو، لیکن موضوع نوے امام کو نہیں بنایا، بنایا ہے امام زمانہ کی خواہش کو، مگر زندگی کے صرف ایک پہلو کو سامنے رکھنا. کراچی و سنی تفیع اپنے آپ کو بچانے والے، جس سے متفی بنا متفی بھی اسی کو کہتے. اب ہر امام معصوم متفی تھا، بلکہ امام المتفی تھے، مگر باقی سب کے مقابلے یہ لقب خاص نوے امام کو کیوں ملا؟ اس کی وجہ، اس کا جواب وہی کہ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ کیا آپ کے ہر امام سچے نہیں، ہم کہیں گے کہ دریچے کر، کیا شک ہے اس کے اندر وہ ثابت نہیں، تو وہ کہے کہ پھر خالی چھٹے امام ثابت کیوں کہلاتے ہیں. اگر کوئی ہم سے یہ سوال کرے کہ کیا آپ کے سارے امام عبادت گزار نہیں، ہم کہیں گے کہ ان کے علاوہ ہے کون عبادت کرنے والا اس کائنات، کہا جائے گا پھر فقط آپ کے چوتھے امام زین العابدین کیوں کہلاتے ہیں. اگر کوئی ہم سے یہ سوال کرے کہ کیا آپ کا ہر امام مرضی خدا پہ راضی رہنے والا نہیں، تو فقط آپ کے آٹھویں امام رضا کیوں کہلاتے ہیں. اب ہم اس کا جو جواب دیں گے وہی جواب نوے امام کے حوالے سے ہی، کیا ہر امام اپنے آپ کو رشت یعنی گناہوں اور خدا کی نافرمانی سے بچانے والا نہیں، تو آخر خالی نوے امام تفیع کیوں کہلاتے ہیں؟ اب ہمارا جواب باقی انسان کے بارے میں بھی ایک ہی جملہ کہ صفتیں سب میں برابر، حالات کی وجہ سے جس کی جس صفت کو زیادہ ابھر کے سامنے آنے کا موقع ملتا وہی صفت اس میں مشہور ہو جاتی ہے. امام کے حوالے سے نہیں، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری بدلتے رہتے ہیں انداز صوفی اور شامی، یہ الفاظ کے حوالے سے نہیں، چھٹے امام کے زمانے کا ماحول ایسا بن کہ ان کی صفت صداقت سب سے زیادہ ابھر گیا، اور آٹھویں امام کے زمانے کا ماحول ایسا بن، اور چوتھے امام کی شام غریبہ سے شام تک، شام غریبہ سے کھل کے شام تک جو عبادت تھی جن ماحول، یہی جواب ہمارا نوے امام کے بارے میں. آپ دیکھ رہے ہو میں بعض اوقات جملے بھی آدھے آدھے بیان کر کے آگے بڑھ رہا ہوں، کہ موضوع نہ بدلنے پائے اور نہ اتنا پھیلنے پائے کہ وقت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے. نوے امام، اب ایک بات تو واضح ہو کہ نوے امام کے زمانے کا کوئی ایسا ماحول تھا کہ جس کی وجہ نوے امام کی باقی صفتوں کے مقابلے ان کی صفتیں تفیع یعنی متقی ہونے والی صفت سب سے نمایاں ہے. اور وہ کیا ماحول تھا؟ بہت ہی مختصر، وہ ماحول یہ کہ پہلی مرتبہ دشمنان اہل بیت آل محمد کے کسی فرد کے بارے، اور اگر کوئی اہل نواز بیٹھے ہیں تو مجھ کو پکڑ لیں، اس لیے میں اس کو لفظ کو پکڑ لوں، آل محمد کی کسی فرد کے بارے میں پہلی مرتبہ دشمنوں نے اپنی حکمت عملی کو مکمل بدل دی. بڑا بھی حکمت عملی بنا کہ ان کے بڑوں سے مقابلہ کر کے ہم شکست کھا چکے، کسی ایسے چھوٹے بچے کو اپنے اختیار میں لے گیا جو بیچارہ اپنی کم عمری کی وجہ سے جو ہم سکھائیں سیکھ جائے، جو ہم سکھائیں دیکھنے لگے، جیسا ہم اس کے دماغ میں خیالات کو بٹھائیں بیٹھ جائے، جسے بہت اس طرح انگریزی اصطلاح میں برین واش کہا جائے. اور جو تمام امام سب سے کم سنی میں امامت نہ امام کو ملی فقط 8 سال، اب دشمن یہ تو تھوڑی سوچ رہا کہ یہ آل محمد کے گھرانے کا 8 سال کا بچہ، وہ تو اپنے دماغ سے سوچ رہا کہ ہمارے 8 سال کے بچے کیسے ہوتے، جس لائن میں ڈالو چلے جاتے، انہیں لے لیا اور انہیں ایش و آرام کے ایسے ماحول میں رکھو کہ پھر جب بچپنے سے ہم ان پہ قابو پا لیں تو یہ وہی دیکھیں گے، وہی پھولیں گے، وہی سوچیں جو ہم جانیں، جو آج مغربی دنیا کا میڈیا ہمارے بچوں کے ساتھ کر رہا. لیکن ہر ہر چیز کی تفصیل میں جانے کا موقع مختصر یہ کہ خیال کیا کہ سوکھی روٹی کھانے والا یہ امام اگر ایسے گھر میں آ جائے کہ جہاں برکت کھانے اور دسترخوان بھرا ہوا، یہ خیال کر کے بچہ تو بچہ ہوتا، جیسے ہم نعوذ باللہ من ذالک توہین امام نہ بن اخبارات میں پڑھتے رہتے تھے کہ نوجوان کو اغوا کرنے کے لیے اس کے سینے پہ کلاشن کو رکھنا پڑتی، بچے کو اغوا کرنے کے لیے چاکلیٹ دکھا دو تمہارے پیچھے چلا آئے گا، یعنی آسان اسے بہکانا اور اغوا کرنا. تو کہا کہ یہ جس گھر میں رہتے تھے مدینے، ان کے بزرگوں نے کیا پہنایا؟ سوکھی روٹی. ان کے بزرگوں نے انہیں کیا پہنایا؟ پھٹے ہوئے کپڑے. ان کے بزرگوں نے انہیں کہاں رکھا؟ ٹوٹے ہوئے مکان. اب اگر ہم اسے لا کر شاہی محل کے عیش و آرام دلوا دیں، بہترین کھانے، نفیس ترین لباس، عالی شان محلات، تو بچہ یقیناً وہ پہن جائے، اس کے پاس اتنی ریزسٹنس پاور کیسے کہ حرام کی بریانی سے حلال کا سوشی سوشی روٹی کا ٹکڑا غنیمت، جب بڑے بڑوں کے قدم پھسل جاتے ہیں تو یہ تو بچہ. خیر خلاصہ یہ، شاید آپ نے کبھی تاریخ میں یہ پڑھا ہو کہ انگریز ان کا ایک طریقہ کار یہ نفسیات جانتے ہیں، کسی بھی علاقے میں ان کے خلاف رد عمل یا ریئیکشن سب تھا، تو اگر کسی مجبوری کسی علاقے کے حکمران کو قتل کرنا پڑے تو پہلی کوشش یہ ہوتی کہ اس کے چھوٹے بچوں کو اٹھا کے لے جاؤ، لندن میں رکھ کے 5 سال تعلیم دو، اور پھر اسی کو لا کر اس علاقے کی حکومت دی جائے. مگر فرق یہ ہوتا کہ جس کا باپ ساری زندگی انگریزوں سے جنگ کرتے ہوئے مارا گیا، اس کا بیٹا انگریزوں سے زیادہ انگریزوں کا وفادار بن گیا تھا. یہ ہے تاریخ. میں ایک وقت میں کتنی باتیں آپ کے سامنے بیان کروں، جب ان ساری چیزوں کا علم آپ کے پاس مجھ سے زیادہ، مگر یہ سارے طریقہ کار بنو امیہ اور بنو عباس سے لیے گئے. چنانچہ مامون نے اس اعتبار سے امام کو بلایا اور محل میں رکھا. اب سنیے وہ جملہ جسے اگر میں ذرا بھی بے احتیاطی سے ادا کیا تو ایک امام کی تعریف ہوگی، دیگر اماموں کی توہین ہوگی. مگر وقت کی کمی کی وجہ سے اگر یہ بے احتیاطی ہو جائے تو آپ حضرات خود ہی جملہ ٹھیک کر لیں. مگر جیسے چوتھے امام کے حوالے سے ہم کہیں کہ ایسی عبادت کرنا مشکل ہے، اس لیے زین العابدین پہلا. اب نوے امام کے حوالے سے جملہ اور پھر میں اصل موضوع پہ آ جاؤں. یہ جملہ بھی آگے چل کر ہمارے موضوع کا حصہ بنے گا. صوفی ہو گیا ٹوٹے مکان، پھٹے کپڑے اور مدینہ کے عبادت والے ماحول میں متفق بننا آسان، مگر سر بسر اور مرکن خانوں کے درمیان نفیس ترین کپڑوں کی موجودگی میں عالیشان محلات اور بغداد جیسے موت بلکہ السر موت سٹی میں رہ کر تقوا کرنا آسان نہیں. یعنی نجف اور کرملا کے مقدس ماحول اگر کوئی شخص نمازی اور روزے دار ہے اسے بھی ثواب ملتا، لیکن اس کے مقابلے نیو یارک پیرس اور ٹوکیو میں اگر کوئی پورے دین پہ عمل کر رہا یقیناً ہم کہیں گے کہ اس کا کریڈٹ زیادہ ہو سکتا. لیکن نجف اور کرملا میں رہنے والا بھی اگر پیرس میں جائے ایسا ہی دیدار رہے، مگر حالات کی وجہ سے یہ جملہ کہا جائے گا کہ اگر کربلا میں رہ کے تم نے نماز پڑھ لی اور اگر نجف میں رہ کے تم نے روزے رکھ لیے تو کیا کمال کیا. کمال تو یہ ہے کہ آدمی پیرس میں رہے اور شریعت پہ عمل کرے. کمال تو یہ ہے کہ آدمی ٹوکیو میں رہے اور حرام و حلال کا خیال کرے. اسی انداز سے باقی ائمہ کا تقوی، باقی ائمہ کا خوف خدا، باقی ائمہ کا پابندی شریعت یقیناً دیکھے توہین والا جملہ بن رہا. وہ ایسے ماحول میں تھی کہ وہاں پہ اگر تقوی نظر آئے تو شاید اتنا ساتھ جھوٹا ہو، یہ جملہ بھی توحید والا. مگر نوے امام کا تقوی اس ماحول میں نظر آ رہا کہ شاہی محل میں رہ رہے ہیں، شاہی دفتر خان پر بیٹھے ہوئے، چاروں طرف سینکڑوں غلام اور قمیضے ہر حکم کی پابندی کے لیے تیار، اور رہی صحیح قصر معمول میوزیکل انسٹرومینٹ اور اپنے سے زیادہ گمراہ بیٹی کی شادی کر ایسی بیوی کو مسلط کر کے پوری کر دی، ذرا بھی اگر آدمی کے کردار میں خرابی تو یقیناً یہاں پہ قدم پھسلے گے، قدم پھسلے گے اور قدم پھسلے گے. جملہ بدل، اگر کوئی شخص سڑک پہ گٹر کا پانی بہ رہا وہاں سے جا اور ہم یہ سنیں کہ اس میں ڈوب گیا تو ہمیں تعجب ہوگا کہ اس میں کیسے ڈوبا، یہ کوئی ڈوبنے کی جگہ ہو. لیکن سمندر میں اگر کوئی اپنے میں نے الٹا جملہ کہہ دیا، اس گٹر کے پاس بہتے ہوئے پانی اگر کوئی شخص اپنے آپ کو بچا کے لے گئے اور اگر اس نے کہا دیکھا کل میں پانی سے گزرا تھا لیکن ڈوبا نہیں، تو ہمیں اس کی یہ فضیلت نہیں رہتی، یہ پانی تھا تو آ کے تمہیں ڈوبوتا. لیکن اگر کوئی سمندر میں تیر کے آ جائے، چاہے وہ ٹائٹینک کے سمندر جیسا ہی کیوں نہ ہو، اور آ کر کہے کہ دیکھو میں اپنے آپ کو بچا کے لایا، ہم کہیں گے بابا تمہارا کمال سمندر سے اپنے آپ کو بچا کے لے آئے. گٹر نہیں کہہ رہا ہوں، گٹر میں تو لوگ روکتے ہیں، گٹر کا پانی، مختصر پانی. بس یہی حوالہ وہ بنتا ہے کہ جس مثال کے بعد امام کا نام لینا بھی توہین سمجھ رہا ہوں. لیکن نوے امام کا تقویٰ جو کہ ایسے ماحول میں آیا اس لیے اس کی خصوصیت اور بڑھ گئی. مگر جس وقت نوے امام کو اس ماحول میں لے جا کر امام کو اس آزمائش میں ڈالا جا رہا تھا, یعنی جب محل میں بلایا جا رہا, جب ایسے عشرت کا ماحول مہیا کیا جا رہا, جب آج کے میڈیا کی طرح امام کے چاروں طرف وہ چیزیں لا کے جمع کی جا رہی, عین اس موقع پر امام کی سیرت سے ایک دوسرا پیغام نکلا. پہلا پیغام تو یہ نکلا کہ ایسے ماحول میں متقی بننا جہاں ہر چیز تمہیں دین کے راستے پہ چلانے میں مدد دے, وہ کمال نہیں, کمال ہے ایسے ماحول میں دیندار بننا جہاں ہر چیز تمہارے راستے میں رکاوٹ اور پھر تم اپنے آپ کو بچا دو. جیسے کبھی مذاق ہو, ہم اپنے دوستوں سے کہتے کہ لندن کی سڑکوں پہ گاڑی چلانا کیا کمال, وہاں تو آپ سو بھی جائیں تو گاڑی چلتی رہے, کمال تو ہے کراچی کی گلیوں اور کھڈوں میں گاڑی چلانا. اب اس وقت یہ سلسلہ شروع ہونے والا, اسی وقت سیرت امام کا ایک اور پہلو ہمارے سامنے آیا. وہ کیا؟ وہ ہے ہمارے اصل موضوع سے براہ راست مطابقت رکھنے والا واقعہ. پہلا جو اب تک میں نے بیان کیا یہ بھی اصل موضوع سے ربط رکھے گا, لیکن ذرا پھر چاہے, اور یہ تو براہ راست موضوع. کیا واقعہ؟ نوے امام کا وہ امتحان جو اب ہمارا بچہ بچہ جانتا, مگر جب بھی یہ موضوع آتا ہے جو آج ہے, میں اس واقعے کو دوہراتا ہوں, اس کے حوالے سے نکلنے والے آپ قریب نتیجے کی طرف آپ کو لے جاتا ہوں. کیا واقعہ اور کیا نتیجہ واقعہ تو آپ سمجھ لیں. ایک سوال یحییٰ ابن اکرم کا اور ایک سوال ہمارے نوے امام کا, مقابلہ ان دو میں ہو رہا. یحییٰ ابن اکرم اس زمانے کا چیف جسٹس یعنی قاضی ہوتا, نوے امام کے مقابلے میں لاس ایک خاص مسئلہ سے بٹھایا گیا, جو کہ تفصیلات آپ سنتے ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ برسوں رات اور کل کے دن آپ نے نوے امام کی ولادت کی جن محافل میں شرکت کی بار بار یہ واقعہ سنا ہو, مگر پھر بھی دوہرا رہا ہوں آپ کا وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں, بلکہ ذرا خود بھی برکت لینے کے لیے. شاید ایک آدھ بچہ ایسا ہو جس نے یہ واقعہ نہ سنا اس کے لیے, اور پھر نتیجہ ذرا واضح طور پہ سمجھ گیا. درخواست کی گئی نوے امام سے کہ آپ اس محفل میں تشریف لے آئیے. آج بنو عباس آپ کا علم دیکھنا چاہتے ہیں, امام تشریف لے آئے. یحییٰ ابن اکرم مامون سے کہتا ہے مجھے اجازت ہے کہ میں اس بچے سے سوال کروں, اور جب اجازت ملی تو پہلا سوال اس سوال کی تو بتا رہا کہ اندرونی طور پر یحییٰ ابن اکرم جانتا کہ یہ سامنے والا بچہ بچہ نہیں. جیسے اگر کبھی ہمارے سامنے کسی بچے کو لایا جائے اور کہا جائے کہ مولانا ذرا اس کا امتحان لیجیے, کوئی سوال پوچھے, تو ہم اس سے کیا سوال پوچھیں؟ کیا ہم اس سے فلسفے اور منطق کے بارے میں سوال پوچھیں؟ نہیں, بچے کا امتحان دینا تو کوئی آسان سا سادہ سا سوال پوچھیں, ایسا نہیں پوچھیں کہ جس سوال کا جواب ارسطو اور سقراط بھی نہ دے پایا, یا جو بحث گھر سے خارج کے آخری مراحل میں ہوتی. مگر یحییٰ ابن اکرم کا سوال ہی ہو جو فقہ کے مشکل ترین اور خوش ترین ابواب میں سے کا پرزند رسول اتنا بتائیں کہ ایک آدمی احرام پہن کے جا رہا اور اس نے شکار کر لیا, اس کا کفارہ کیا بدائے. اس نے سوچا کہ مشکل ترین سوال میں امام سے پوچھ رہا ہوں, مگر اس بیچارے کو کیا پتا کہ شکار کا سوال کر کے وہ خود شکار ہو گئے, اس لیے کہ امام پہلے مسکرا اور پھر فرمایا کہ جسے سوال کرنے کا طریقہ نہ آتا ہو اسے کیا جواب دیا جائے. چونکہ یحییٰ ابن اکرم تو چونکا ہی چونکا, اس سے زیادہ معمول چونکا. مملکت اسلامیہ جو اس زمانے کی دنیا کی سب سے بڑی مملکت, اس میں یحییٰ ابن اکرم سے بڑا کوئی عالم نہیں, اور امام کہیں کہ اس کو سوال کرنا بھی نہیں آتا. یہ تقریباً وہی جملہ جو آج کل ہم جیسے بچے کچے طالب علموں کی زبان پہ آتا. یہ تو آپ سوال لکھتے کہ گانا حلال ہے کہ حرام, ہم کیا جواب دیتے ہیں؟ یہی تو کہ جسے سوال کرنا بھی نہیں آیا اسے کیا جواب دیا جائے؟ تقریر کس کی ہے, مسئلہ کون سا پوچھنا, دانے سے آتی کیا مراد, مگر سوال کرنے والا یاد چڑ جاتا. ہم نے مولانا سے ایک معمولی بات پوچھی اور انہوں نے ایسا ہمیں ذلیل کر دیا جب شدہ نکال کر, مگر اس سے پہلے مولانا سے پہلے مولا نے یہ طریقہ سکھایا کہ دیکھو سوال بھی کرنا نہیں آتا اور سوال پوچھ رہے. یحییٰ ابن اکرم کا چھپ رہا, ماخود نے گھبرا کے کہا پرزند رسول آخر اس سوال میں کیا خرابی؟
بالکل ایک صحیح سوال لگ رہا. ایک آدمی احرام پہن کے گیا, اب بتائیے شکار کر لے تو کفارہ کیا؟ امام کے جواب کی 11 شیپیں, اور امام کا جواب کہ یہ 22 چیزیں اس میں آ جائیں گی, آپ میں سے ہر ایک کو یاد. چنانچہ بہت جلدی 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 آگے بڑھوں اور اپنے اصل موضوع پر پہنچوں. ایک بار امام نے کہا سنو, تم نے یہ سوال تو کر لی مگر یہ نہیں بتایا کہ جس نے شکار کیا وہ حرم میں تھا کہ جیل میں تھا. مکہ ہمارے بچے کو بھی یاد ہے کہ ایسا شہر جہاں کیڑے مکوڑے کو مارنا بھی گناہ اور ایک گھاس کی پتی توڑنا بھی حرام, مگر یہ کہاں تک مسئلہ چلے گا؟ مکہ شہر میں کہاں تک؟ مکہ تو بہت ہی چلا جا رہا, پیغمبر کے زمانے میں کیا تھا, آج کیا ہے, 10 سال بعد کیا ہو؟ تو اسلام نے ایک حدود رکھی, ایک طرف 22 کلومیٹر, ایک طرف 14 کلومیٹر, ایک طرف 6 کلومیٹر. یہ سب حرم ہے, اس سے باہر ہے. ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ چل. تہران والا کہاں بیٹھا ہے؟ چل. جدہ والا کہاں بیٹھا ہے؟ چل. انگریزی ہل نہیں, یا پہاڑی ڈھونڈے کے کون سی پہاڑی پہ ہم کو بٹھا دیا, عربی ہل بڑی ہے کے ساتھ. امام نے کہا یہ بتائیے کہ شکار اس نے حرم میں کیا کہ ہل میں؟ احرام تو ہم کراچی سے باندھ لیتے ہیں, اور وہی کراچی ایئرپورٹ پر ایک کاکروچ نظر آیا اور ہم نے ایک بار پیروں سے کچل کے اسے ہلاک کر دی, اور مکے میں کاکروچ ہم نے مارا. امام فرماتے ہیں یہ تو بتائیے کہ شکار ہل میں ہے کہ حرم, اس لیے کہ ہل کا کفارہ الگ, حرم کا کفارہ الگ. یہ تو بتائیے کہ شکار کرنے والا احرام پہنے ہے کہ احرام عمرے کا ہے کہ احرام حج کا, عمرے کا مسئلہ الگ, حج کا مسئلہ الگ. یہ تو بتایا ہی نہیں کہ شکار رات کے وقت کیا گیا کہ دن کے وقت, کیونکہ دن کا کفارہ الگ, رات کا کفارہ الگ. یہ تو بتایا ہی نہیں کہ شکار پرندے کا ہے کہ چوپائے کا, پرندے کا کفارہ الگ, چوپائے کا کفارہ الگ. یہ تو بتایا ہی نہیں کہ شکار چھوٹا تھا کہ بڑا, چھوٹے شکار کا کفارہ الگ, بڑے شکار کا کفارہ الگ. یہ تو بتایا ہی کہ شکار کرنے والا بالغ ہے کہ نابالغ, بالغ کا مسئلہ الگ, نابالغ کا مسئلہ الگ. یہ تو بتایا ہی نہیں کہ شکار کرنے والا آزاد تھا یا غلام, آزاد کا مسئلہ الگ, غلام کا مسئلہ الگ. یہ تو بتایا ہی کہ شکار کرنے والا مسئلے سے واقف تھا, یہ جاہل مسئلہ تھا, اس لیے کہ عالم کا مسئلہ الگ, جاہل کا مسئلہ الگ. یہ تو بتایا ہی نہیں کہ شکار پہلی مرتبہ کیا یا اس سے پہلے بھی کئی بار کر چکا, پہلی مرتبہ کا مسئلہ الگ, اسرار کرنے والے کا مسئلہ الگ. یہ تو بتایا ہی نہیں کہ شکار جان بوجھ کر کیا یا غلط فہمی اور سوچ کے عالم میں ہو گیا, عمد کا مسئلہ الگ, صاف کا مسئلہ الگ. یہ تو بتایا ہی نہیں کہ شکار کرنے والا اپنے اس شیر پر پچکا رہا اور نادم ہے کہ اپنے اس شیر کے اوپر ضد کر رہا, اس لیے کہ نادم کا مسئلہ الگ اور ضد کرنے والے کا مسئلہ الگ. گھبرات محمود کہتا کہ فرزند رسول, تو ذرا آپ ہی بتا دیجیے کہ آخر ان سارے مسئلوں میں کیا فرق ہے؟ اگر خوش ترین مسئلے شکار تھے, لیکن میں مختصر مامون کی خواہش امام نے پوری کی, یہ واقعہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دو. ایک بار امام نے کب سنو سر کیا کہ اگر آدمی جیل میں شکار کرے اس کا ایک کفارہ, وہی شکار حرم میں کرے کفارہ ڈبل ہو جاتا. چنانچہ جس چیز کا کفارہ جیل میں ایک بکری, حرم میں اسی چیز کا شکار دو بکریاں. سنو اگر احرام عمرے کا تو کفارہ مکے میں لا کے ذبح کرنا, اور اگر احرام حج کا تو کفارہ مینا, جہاں اپنے حج کی قربانی کر رہے وہیں پر کفارے کا جانور بھی ذبح کرنا. سنو اگر شکار دن کے وقت ہوا تو کفارے کے ساتھ ذرا سی سزا بڑھ جاتی. اب اس کی تفصیل بہت زیادہ, کبھی ایک مٹھی گندم اور کبھی کفارے کا ایک روٹا. اور اگر کفارہ رات کو, اگر شکار رات کو, تو خالی جتنا کفارہ ہے وہی دینا پڑتا. سنو اگر شکار پرندہ پرندہ تو اس کا کفارہ یا تو ایک بکری ہے یا اس سے چھوٹا جانور, اور اگر شکار چوپایا تو اس کا کفارہ کبھی بکری کبھی گائے کبھی اونٹ. اور سنو اگر شکار چھوٹا تو یہ صورت پرندے میں چھوٹے پرندے کا کفارہ, بھیڑ کا وہ بچہ جسے عربی میں فتم کہتے, یعنی جس کا دودھ ابھی چھڑوایا گیا. اور اگر پرندہ بڑا تو اس کا کفارہ پرندے کی قیمت بھی دینا ہے اور یہ کفارہ بھی دینا. اور چوکایا اگر چھوٹا جیسے ہرن تو ایک بکری دینا، اگر بڑا جیسے گدھا تو ایک گائے دینا، اور اگر اس سے بھی زیادہ بڑا جیسے شترمرغ تو ایک اونٹ دینا. ہو سکتا کہ کوئی اس سے اختلاف کرے کہ گدھا بڑا ہے کہ شترمرغ بڑا، اور وہ کہے کہ مولانا شترمرغ میں لفظ شتر اونٹ کے لیے نہیں آیا، یہ پرندے کی لیے قسم ہے، لیکن مسئلہ شریف سن لیجیے کہ اگر بڑا بڑا تو اونٹ جیسے شترمرغ، اور اگر چھوٹا تو بکری جیسے ہرن، اور اگر درمیانی. یہ شفت تو امام نے پوچھی نہیں تھی لیکن جواب اس کا بھی تذکرہ کر دیا، تو گائے جیسے گدھا. امام فرماتے اگر آزاد نے شکار کیا تو کفارہ اپنی جیب سے دے، اور اگر غلام نے شکار کیا تو اس کا آقا اس کے کفارے کا خرچہ بھی برداشت کرے گا. اگر بالغ نے شکار کیا تو کفارہ واجب، نابالغ نے شکار کیا تو نابالغ پہ کفارے واجب نہیں. البتہ ایک آدھ مرضی کا فتویٰ ذرا تفصیل کرم. امام فرماتے کہ اگر کفارہ اگر شکار کرنے والا عالم تھا، یعنی مسئلہ جانتا، تو کفارہ واجب، اور اگر بیچارے کو مسئلہ ہی نہیں معلوم تھا تو 99% حج کی حج کے کفارے جاہل مسئلہ پہ معاف. امام فرماتے اگر شکار کرنے والے جان اس کے شکار کیا کفارہ دینا، پھول کے عالم میں کفارہ معاف. اگر کفارہ اگر شکار کرنے والے پہلی مرتبہ یہ غلطی کی تو خالی کفارہ، اور اگر بار بار غلطی کر رہا تو توبہ بھی کرتا رہے. اگر شکار کرنے والا اپنے عمل پر نادم تو کفارہ دے کے اس کی ذمہ داری ختم، اور اگر اصرار کر رہا تو کفارہ دینے کے بعد بھی قیامت کے دن اسے سزا اور عذاب برداشت کرنا. یہ آخری جملہ یہ ذرا اس کے حوالے سے ایک وضاحت. پچھلے سال یہ درس آ گیا، آج وضاحت. امام نے جانا کہ اگر شکار کرنے والا شکار کر کے نادم، میں نے غلطی کفارہ دے دے تو رہا، اور اگر شکار کیا کفارہ بھی دے رہا نادم نہیں، تو کفارہ دے کر بھی میدان قیامت میں اس کا عذاب انتظار کر رہا. یہ نوے امام کا جملہ یاد آیا آپ کو. ایک مسئلہ کون تو سارے گزشتہ تفریح آئی کہ اگر بڑے بیٹے نے باپ کے قضا نمازیں پڑھ، یا باقی بیٹوں نے باپ کے قضا نمازیں پڑھ، مگر خود باپ نازم نہیں تھا اپنی نماز قضا کرنے، تو یہ نماز پڑھ دینے کے باوجود مرنے والے کا گناہ معاف نہیں ہوگا اور اسے سزا ملے. اور اگر مرنے والا باپ نازم تھا کہ میں نے کیوں نمازیں قضا کی، اور اس کے بعد اس کی کسی اولاد نے نمازیں نہ پڑھوانی نہ پڑھوانا، پھر بھی وہ نماز کے گناہ سے بری ذمہ ہو گئے پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال. ان دو سالوں باقاعدہ ایک درس آیا کہ دار و مدار عذاب اور ثواب کا خود مرنے والے کی نیت پر. اور ابھی آپ نے ایک جملہ سنا، یہ وہ جملہ مجھ جیسے جاہل کا تھا، یہ جملہ امام معصوم کا. فرمایا اگر نازم ہے تو کفارہ دینے سے چھوٹ جائے گی جان، اور اگر گناہ کر رہا اور نازم سے کفارہ پیشہ سے آخرت کا عذاب اس کا انتظار کر رہا. لیکن اصل واقعہ جو آج کے درس کا موضوع تھا وہ تو اس کے بعد، وقت کتنا رہ گیا؟ وقت بالکل نہیں رہا، لیکن واقعہ یاد دلا دوں پڑھوں، اس کے بعد پھر وہ واقعہ شروع ہو جو ہمارا موضوع. کیا ہے موضوع؟ لوگوں اللہ کے راستے پر چلنے سے روکنا، گناہان کبیرہ میں سب قریب گنا، یہی چل رہا تھا، آگے سے آگے بڑھانا. لیکن چلے کوئی بات نہیں، موضوع سامنے نہ آ سکا، امام زمانہ کی خواہش تو پوری ہو گئی، وہ پہلا میرا جملہ ہے. واقعہ صرف اشارہ کروں، پھر امام نے یحییٰ ابن اکثم سے سوال کیا جس میں مسئلہ یہ بیان کیا کہ ایک آدمی نے ایک ہی عورت کو 24 گھنٹے میں 8 مرتبہ دیکھا تھا، 4 مرتبہ دیکھنا حرام تھا، 4 مرتبہ دیکھنا حلال. اب واقعہ آپ کو یاد ہے، میں سو رہا نہیں رہا، یہ جو واقعہ نبی امام تھا اس سے اسلام کا ایک بہترین پیغام بنا. اور وہ یہ جملے میں خاص، وہ یہ کہ کبھی ثواب کی خاطر دو دو نقاب ڈالنے والی لڑکی اگر حالات بدل گئے تو اس کی ذمہ داری بن جائے گی کہ چہرہ تک کھول کے گھر سے باہر نہیں، ورنہ اس کا اتنا سخت حجاب کہیں اس گناہ کبیرہ میں نہ چلا جائے کہ تمہارے اس حجاب کی وجہ سے معاشرے بہت سارے لوگ اسلام کو اتنا سخت مذہب سمجھ لو کہ واجبات اور حرام سب کو چھوڑ گئے کہ میں اس سے اس پر فرم عمل نہیں کر سکتا. یہاں پر امام کے واقعے سے ایک نتیجہ نکلا. اگر آپ کو نتیجہ نکلنے سے پہلے آج کی تقریر کا نہ صرف یہ کہ وقت پورا ہو گیا بلکہ جو 10 منٹ میں ایک ریاست زیادہ رکھتا ہوں وہ بھی پورے ہو گئے. 40 منٹ ہو چکے بات چلے اور کسی حوالے سے نہ پڑی نہ میں امام کے حوالے سے ہو اور دو نقطے یاد رکھیے گا تو آئندہ اتوار کی تقریر آسان ہو. نمبر ایک, ایسے ماحول میں متقی بننا جب ہر طرف سے ماحول بگاڑنے والی چیزیں سامنے وہ ہے کمال. تو ہر امام متقی ہے کہلائے نوے امام, کیونکہ ہر امام مدینے کے اپنے گھر میں تقوا ظاہر کیا جب امام نے معمول سے پہل. اور دوسرا جو ایک ہی اور چار مرتبہ حلال ہو سکتی ہے اور چار مرتبہ حرام, ایسا نہیں ضد کا مظاہرہ کیا جائے کہ اگر ایک گھنٹے پہلے کی عورت حلال تھی تو اب حرام کیوں ہو اور اگر ابھی حرام ہے تو ایک گھنٹے بعد حلال کیوں ہو رہی, اس کو سمجھنا ضروری ہے کیونکہ آج کے ہمارے معاشرے میں دونوں نقطوں کی ضرورت ہے. باقاعد آج ایسا ماحول کہ ہمارے بزرگ سارا سال روزہ رکھ کے جب ثواب حاصل کرتے تھے شاید آج ہمیں اس سے بھی زیادہ ثواب خالی رمضان سے ملتا. اور ہمارے بزرگ روزانہ 51 نماز پڑھ کے 51 رکعت نماز پڑھ کے ثواب دیتے شاید یہ ثواب آج فقط واجب 17 رکعت سے مل جائے بلکہ اس سے بھی زیادہ. لیکن یہ ساری بات آئندہ اتوار کو مناسب ہے ورنہ آج مسائل کا وقت متاثر ہو جائے. اور کچھ نہ صحیح میری اتنی کوشش کے باوجود اگر آپ اس سے اتفاق نہ کریں کہ آج میں نے کوئی پیغام دیا تو اتنا ہی مان لیجئے کہ چلے ولادت کی وجہ سے نوے امام کا ذکر ہو گیا. لیکن اس کا یہ جو آخری مسئلہ آخری کہ چار بار ایک عورت کو دیکھا امام نے کہا کہ ایک آدمی نے صبح کی اذان کے وقت ایک عورت کو دیکھا حرام, اسی عورت کو سورج نکلتے وقت دیکھا حلال, اسی عورت کو ظہر کے وقت دیکھا حرام, اسی کو عصر کے وقت دیکھا حلال, اسی کو مغرب کے وقت دیکھا حرام, اسی کو عشاء کے وقت دیکھا حلال, اسی کو آدھی رات کو دیکھا حرام, اسی کو فجر کے وقت دیکھا حلال. کل کے فجر سے بات شروع ہوئی آج کی فجر 24 گھنٹے میں 8 مرتبہ دیکھا, 4 مرتبہ حلال 4 مرتبہ حرام. اور جواب دیجیے کہ کسی کی کنیز کو دیکھا اس طرح عام عورت کو دیکھنا حرام, کنیز کو دیکھنا بھی حرام, مگر صبح صادق کے وقت کنیز کسی اور کی تھی اس لیے حرام, سورج نکلتے وقت جا کے خرید لیا کنیز کو اپنی کنیز ہو گئی حلال, دوہر کے وقت رائے خدا میں آزاد کر دیا اجنبی ہو گئی دیکھنا حرام, عصر کے وقت اس سے جا کے شادی کے بعد راضی ہو گئی نکاح پڑھا گیا ہماری بیوی بن گئی حلال, مغرب کے وقت اس سے اظہار کر دیا یہ کہہ دیا تو ماں کی مانے, مگر یہ عربی میں کہنا ضروری ہے ورنہ اس جملے کا کوئی اس سے اثر نہیں ہوگا, وہ حرام. اب جب زہار ہو جائے تو دوبارہ بیوی کو حلال کیسے کرے, کفارہ ہو کفارہ دے دیا دوبارہ حلال, آدھی رات کو طلاق بھی حرام, فجر کے وقت دوبارہ نکاح پڑھ لیا حلال, 3 مرتبہ تک نکاح پڑھنے کی گنجائش ہے. تو خیر 24 گھنٹے میں حرام 24 گھنٹے میں حلال حرام, اس وجہ سے مرد وہی عورت وہی حالات بدل رہے شرطیں بدل رہی طریقہ کار بدل رہا, اگر اس نقطے کو آپ نے سمجھ لیا تو ساری شریعت سمجھ میں آ گئی, اور اگر یہ نقطہ نہیں سمجھا اور آپ نے ورد کہ جو ہمارے دادا کے زمانے میں حرام تھا وہ آج بھی حرام مانو چاہے حالات بدل جائے, تو آپ کی سمجھ میں نہ شریعت آئے گی نہ تقلید آئے گی نہ مراجے آئیں گے نہ مراجے کے بدل, نہیں یہ دادا اور آپ کا تذکرہ تو میں بات واضح کرنے کے لیے کیا, یہ بھی ممکن پچھلے سال آپ نے سنی یہ سنا ہو کہ وہ حرام, آج سن رہے ہیں تو سنا ہو کہ وہ حلال یا بڑا, نقطہ وہی ہے جو نوے امام نے بتایا کہ مسئلہ شریعت قیامت تک نہیں بدلتا, حرام محمد قیامت تک حرام, حلال محمد قیامت تک حلال, حالات بدل جاتے. سنا خمس کے حوالے جو اب آخری 3 مسئلے ان میں کم از کم 2 مسئلوں آپ یہی سنیں, ایک ہی چیز خمس واجب بھی ہے خمس معاف بھی, ایک ہی چیز آپ کے پاس ہے تو خمس واجب ہمارے پاس ہے تو خمس معاف, آپ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا, یہ چیز ہے اگر واجب ہے تو دونوں پہ واجب کیجیے اگر معاف ہے تو دونوں پہ معاف کیجیے, چونکہ مولویوں کے بارے میں ایک مغربی سازش کے تحت ایسے لطیفے بنا کے بھی پھیلائے گئے. دیکھو یہ مولوی ملا اپنی شریعت کل خبر نہیں, عورت کے مہر میں ڈالر ملے کل خبر نہیں, تو پھر ڈالر ملے اور ہم آگے خمینی کی تکلیف میں ہے تو خبر نہیں. اصل یہ خبر کو نہیں بتا رہا ہوں تاکہ مسئلہ کچھ بچ نہ ہو جائے. وہ ہر آدمی اپنا مسئلہ جانتا. ہزار ڈالر ہمارے پاس ایسے ہیں کہ جس پر یہ خبر ہے ہی نہیں یا تھا ہم نے دے دیا. اصل ہزار ڈالر پہ خبر کی بات نہیں. اب مسئلہ یہ کہ یہ ہمارے پاس ایک سال سے زیادہ رہے اور اس کی قیمت بڑھ گئی. جب ہمارے پاس آئے تھے تو یہ 40,000 کے تھے, آج 60,000 کے ہو گئے. لیکن یہ جو قیمت بڑھ گئی, اس بڑھے ہوئے 20,000 کے قیمت ہے کہ نہیں, اس کے لیے 3 شپیں دوبارہ سنی. اگر یہ 1,000 ڈالر آپ نے کمائے نہیں, یا میراث میں مل گئے, یا مہر میں مل گئے, یا ہبا میں مل گئے, یا کافی ملک سے آپ غیر قانونی طریقے سے لائے لیکن غیر شرعی طریقہ نہیں ہے, ان تمام صورتوں اس ڈالر کے قیمت بڑھنے سے کوئی خمس آپ کو نہیں دے گا. چاہے یہ 1,000 ڈالر آپ بعد میں بیچے بھی اور جو 20,000 نفع ہے وہ آپ کے پاس کئی سال اور ملے, کوئی خمس یہ مسئلہ سب سے قبل ہوگا. اصل مسئلہ اس کے بعد والا کہ 1,000 ڈالر ہمارے پاس کمائی کے نتیجے میں آئے, یا ہمیں کہیں سے فیس ملی, یا کوئی چیز بیچ کے ہم نے کمائے, یا کہیں نوکری کرتی ہماری تنخواہ اس میں یا روپے میں ہے لیکن اس تنخواہ کو روپے سے ہم نے ڈالر میں بدلوا لیا. یہ والے اگر آپ کے پاس 1,000 ڈالر جب آپ نے خریدے تھے تو اس وقت 40 روپے کے ریٹ تھے 40,000, ایک سال گزر گیا انہیں استعمال بھی نہیں کیے مگر کہیں انویسٹ بھی نہیں کیے, جناب نہ خرچ ہوئے نہ ان کی مقدار بڑھی, 1,000 رہی. اگر خرچ کر دیتے تو کم ہو جاتے یا ختم ہو جاتے, انویسٹ کرتے تو 1,100, 1,200, 1,500 ہوتے. نہیں, ابھی مسئلہ آسان رکھنا, اسی طرح سے بینک میں یا کہیں پڑے قیمت بڑھ کر 40 سے 60 ہو گئے. اب اگر آپ اس نیت کے ساتھ اسے گھر میں رکھا ہوا کہ چلو زیادہ کیا قیمت ہی بڑھ رہی ہے نفع مل رہا, تو ہر سال جتنی قیمت بڑھ جائے اس بڑی کی قیمت کا قیمت دینا, 1,000 وہی 1,000, اس سال 40, اگلے سال 45 ہو گئے 5,000 کا قیمت دینا, اس کے اگلے سال 52 ہو گئے 7,000 کا مزید ہو. کسی نے آگے کہا مولانا صاحب میرے بچے نے مسجد میں پیشاب کر دی, تو کہا کہ اتنی روٹیاں دینا ہو, ایک تیرا چھت سے لگے اور ایک زمین ہو. ارے ہماری تو اتنی حیثیت بھی نہیں تھا, واجب حکم خدا حکم خدا, کیا بعضوں کا سڑک پہ وہ لوگ کہتے قانون یا قانون کا یہ تو دینا پڑے گا. گھبرایا وہ چلا گیا, آدھے گھنٹے بعد آیا, مولانا صاحب تم کا ہو گئے. وہ بیٹا آپ کا میں سمجھا کے میرا, تو کہا کہ اچھا ایسا کرو دو روٹیاں لے کرو, ایک زمین پہ رکھو ایک چھت پہ لگاؤ, دونوں کے بیچ میں بانس لگا دو تاکہ ایک تیرا یہاں سے ٹکرا ایک تیرا وہاں سے ٹکرا, یہ کفارہ ہو جائے. اب ایسے کتنے بھی لطیفے مشہور آج کی یہ نفری لطیفہ باقی تو نہیں, لیکن مولوی اور علماء کے حوالے سے یہ بیٹھ کے کوئی غور نہیں کرتا کہ اول یہ تو لطیفہ بھی غلط, ایسا کوئی کفارہ امرا میں ہے ہی نہیں. لیکن بعض اوقات یقینا 100 ڈالر آپ کے پاس, آپ فرض کیجیے کہ 100 ڈالر میرے پاس, آپ میں سے خود دینا واجب ہے مجھ پہ واجب نہیں. یہ مت کہیے گا کہ دیکھیے اپنی مرضی کی شریعت ہے, جیسا جہاں گھما پھرا کے سوئچ کر کے مسئلہ نکالتی. نہیں, اگر ڈالر پر خمس واجب ہے تو وہ بھی کسی وجہ سے, اور اس کے ڈالر پر خمس معاف ہے وہ بھی کسی وجہ سے, خاص طور پر اس لیے کہ بعض جگہوں پر رعایت مل جاتی ہے نیت بدلنے سے. عام آدمی نیت بدلنے کے مسئلے کو سمجھ نہیں پاتا, اس لیے وہ فائدہ نہیں اٹھا پاتا, اور پڑھے لکھے افراد نیت بدلنے کے مسئلے کو سمجھ جاتے ہیں, اس لیے وہ اس مسئلے سے فائدہ اٹھا جاتے ہیں. مسئلہ عالم اور غیر عالم کا نہیں, سمجھنے کا چنا آج کا پہلا مسئلہ اور آج کا دوسرا مسئلہ ایسا ہی کہ جس میں شکل دیا تھا, بلکہ پہلے مسئلے کا دار و مدار تو ہائی نیت پر یہ گزشتہ تقریر میں آ گیا اپنی اہمیت کی وجہ سے یہ حق رکھتا ہے کہ مسئلے کو دھوکا دیا جائے, چاہے مختصر کر کے صحیح مگر دھوکا دیا جائے. اور دوسرا مسئلہ بھی ایسا کہ ایک ہی مسئلہ شکل الگ الگ اس لیے فتوے بھی الگ. آئیے یہ نیت کر کہ آج امت کے مسائل کو کسی صورت میں مکمل کر دینا تاکہ اب ہماری تقریب موضوعات کے تحت آگے بڑھ. پہلا مسئلہ گزشتہ تقریر کا دہرایا جا رہا اور وہ مسئلہ یہ کہ اگر کسی آدمی کے پاس کوئی ایسی چیز کہ چیز کی نہ مقدار بڑھی نہ تعداد بڑھی, اس کی قیمتیں سوکھ جا, بازار کی قیمت یا مارکیٹ ویلیو بڑھ گئی, نوٹ وہی ہے 100 کا نوٹ, 100 ڈالر, پہلے یہی 100 ڈالر 4000 روپے تھے, آج یہی 6000 ڈالر وہی ڈالر, نہ اس کی مقدار بڑھی نہ اس کی تعداد بڑھی. مروڑی اگر ہمارے پاس ہو وہاں قیمت بڑھنے کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ زیادہ موٹی ہو گئی, انڈے دے بچے پیدا ہو گئے اور پھر شیخ چلی کی طرح ہم نے بچوں کو بیچ کے گائے خریدی اور اونٹ خریدا اور شادی کی اور بچے آئے اور نے سر ہلایا اور سارا دودھ گر گیا, لیکن مرغی بکری گائے اونٹ اس کی قیمت بڑھنے کا سبب این ممکن ہے کہ چونکہ اس کی مقدار بڑھ گئی, 10 کلو کا جانور 15 کلو ہو گئے, مگر نوٹ مگر زمین اس کی قیمت جب بڑھے فقط مارکیٹ ویلیو کی وجہ سے. فی الحال وہی انتقال ہے, لیکن ایک ایسی سڑک وہاں سے نکل آئی کہ قیمت کئی گنا بڑھ گئی, نوٹ وہی نوٹ ہے مگر پہلے 4000 کا تھا 6000 کا ہو. ایسی چیز ہے جن میں چیز میں کوئی اضافہ نہیں ہو, فقط مارکیٹ ویلیو بڑھی, جسے عربی میں کہتے ہیں قیمتیں سوکھیا بازار کی قیمت, اس کے فمس کا مسئلہ. علماء اعلام فرماتے کہ ایسی چیزوں کی 3 قسم ہیں, یعنی ان چیزوں کے بارے میں 2 سوال ہوتے ہیں. پہلا سوال یہ چیز تمہارے پاس آئی کس طریقے سے, اور دوسرا سوال یہ جو تمہارے گھر میں اتنے عرصے رہی کہ اس کی قیمت بڑھ گئی تو اتنے دن کیوں رہی. میں بہت آسان کر رہا ہوں مسئلے کو, کتاب میں اس طرح نہیں لکھا, کیونکہ آپ اکثر اخلاقیات کی مجالس میں حدیثیں سنتے ہیں کہ قیامت کے دن یا قبر میں ہر ایک سے سوال ہوگا جو مال کمایا تو یہ بتاؤ کمایا کس طرح, حاصل کرنے کا طریقہ حلال تھا کیا حرام, اور اگلا سوال یہ ہوگا کہ اگر حلال طریقے سے بھی کمایا تو خرچ کہاں کیا. تقریباً ویسے ہی میں نے اس مسئلے کو بنایا کہ جس چیز کی قیمت پر تو آپ نے کہا اس پر خمس دوں کے نہ. اچھا مرنے سے پہلے ایک سوال میں کر لیتا ہوں ایسے مومن, میں کہتا ہوں دیکھیے آپ مسئلہ سننے کے لیے تیار ہیں, لمبا مسئلہ ہے, ورنہ ایک دوسرا راستہ خمس نہ بھی ہو اور آپ اس کا خمس دے کہ چلو اچھے کام میں ہی میرا پیسہ جا رہا ہے, اس پر واجب ہو کہ نہیں میں تیار ہوں, تو آپ کو اس مسئلے کی کوئی رحمت نہیں, قیمت بڑھ گئی خمس دے دی. لیکن اگر مسئلہ ایسا ہو کہ آپ کہیں کہ میں خمس دینے کو تیار ہوں, معلوم کرنا چاہتا ہوں خمس ہے کہ نہیں, یہ آپ کہیں کہ نہیں جب اللہ نے واجب نہیں کیا تو میں کیوں دوں, میں اور کسی نیکی کے کام میں خرچ کر لوں گا, تو پھر یہ مسئلہ سنی. یہ چیز جس کی تعداد یا مقدار میں اضافہ نہیں, قیمت بڑھ گئی ہماری, آپ کے پاس کہاں سے ہے. اب فرماتے ہیں کہ چیز آنے کے 2 طریقے, یا تو کسی معاملے اور بزنس ڈیلنگ کے نتیجے میں آئی یہ چیز, اور یا کسی معاملے کے نتیجے میں نہیں آئی, باپ مر گیا اس کی میراث میں ہم کو مل گئی, شادی ہو گئی عورت کو مہر میں کی مل گئی, ہم جنگل میں گئے تھے گری بڑی چیز ہم کو مل گئی, ہم گھر میں بیٹھے تھے کسی نے لا کے تحفہ دے دی. فرمایا کہ اگر اسے کمایا نہیں آپ, بغیر کمائی کے آ گئی آپ کے پاس, تو اس سے کوئی حکومت نہیں, یعنی اس کی مارکیٹ ویلیو الگ بڑھ گئی ہے. اگر چیز میں اضافہ ہوا الگ بات, $100 इन्वेस्ट करके 110 कमाए तो $10 ये मार्केट वैल्यू नहीं बढ़ी, ये तो अलग से इजाफा हुआ, इसका हमें देना। लेकिन अगर बगैर कमाई के आपके पास कोई चीज आ गई, यकीन सवाल आएगा कि बगैर कमाई के कैसे चीज आती, इसीलिए मैंने 4-5 मिसालें दिया, महर शिवा हयागत, ये बगैर कमाई के कोई मार्केट वैल्यू बढ़ने से ऐसी चीज की कोई कीमत नहीं बढ़ती और कोई फमस वाजिब नहीं होता। और अगर ये जो आपके पास चीज आई है जिसकी मार्केट वैल्यू बढ़ी, ये बाकायदा आपने कमाई, तो इसका फमस वाजिब, जितनी इसकी वैल्यू बढ़ेगी फमस वाजिब। 4,000 यानी $100 का नोट किसी ने गिफ्ट कर दिया, बाप के मरने पे विरासत मिला, कहीं किसी काफिर मुल्क में पड़ा हुआ पाया गया, औरत को महर डॉलर में दिया जा रहा, चुना से जब तक के $100 रहे चाहे वैल्यू बढ़ जाए कोई फमस रहे। लेकिन अगर ये $100 कमाए, कमाई के कई तरीके हैं जो मैं पिछली दफा बता चुका हूँ, क्या आदमी दुकानदार है चीजें बेच के कमाए, या कहीं नौकरी करता है तनख्वाह के तौर पे आए, या कोई प्रोफेशनल है जो उसने अपनी फीस क्लाइंट से दी, कितने भी ऐसे तरीके। अब इसमें मजलिस भरने वालों का भी मसला आ जाए, दो किस्म के होते, एक बाकायदा तय करते, एक तो दे दिया नहीं दिया तो नहीं, तो मसला बदल जाए, आप कबूल नहीं करें, आप कहेंगे कि उनके पास $100 है कुछ नहीं दे रहे, हो सकता है कि वो हजिए वाले $100, लेकिन खैर मैं मसले को पेचीदा क्यों करूं, इशारा करता हूं कि शैतान बाज गलतफहमियां पैदा करता मसला न जानने की वजह, वरना वही मसला दिया ही नहीं आपका भी, कि अगर आपको भी कहीं से गिफ्ट मिले कमाई ना हो कोई खुमस नहीं, असल रकम की बात नहीं, उसके ऊपर जो कीमत बढ़ती जा रही, लेकिन अगर कमाया तो यकीन जो चीज कमाई हो और उसके बाद उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई हो, बड़ी हुई कीमत का खुमस देना। मगर फिर एक फर्क, अगर ये चीज आपने कमाई और फिर इसे आपने अपने घर में रखा कई साल, अगर रखा भी इस नियत कि इसकी कीमत बढ़ती जाए कि मुझे प्रॉफिट होगा, तो हर साल के बाद जितनी कीमत बढ़ जाए उसका खुमस देना। और अगर आपने कमाई थी घर में तक थी, नियत तिजारत या नफा लेना नहीं थी, बस एक तिरागे ये जरूरत नहीं पड़ी उसे बेचने की, बढ़ गया तो बढ़ी रहे और उसकी कीमत बढ़ती चली, इसका भी खुमस है। मगर अभी है जब इसे बेचेंगे तो बेचने के बाद जो आपको असल कीमत से ज्यादा मिले उसके ऊपर खुमस आएगा बेचने के बाद, लेकिन बेचने के भी एक साल बाद। ये तो हो गया मसला अल्फाज की हद तक, अब आइए इस मसले को मिसाल के जरिए समझा, और मिसाल हम डॉलर ही के लिए लेते हैं। एक आदमी के पास $1,000 है, असल डॉलर का खुमस तो उसे देना ही देना, सिवाय इसके कि वो इस कैटेगरी में आता हो इसके खुमस माफ, विरासत की रकम पर मरने वाला अगर बाकायदगी से खुमस देता रहा या हमें पता नहीं तो विरासत की रकम में असल पर हमें कोई खुमस नहीं, औरत के महल में डॉलर मिले कोई खुमस नहीं, तो फिर डॉलर मिले और हमारा घुमैनी की तकलीफ में है तो खुमस नहीं, असल के खुमस को नहीं बता रहा हूं ताकि मसला खिचपिच न हो जाए। वो हर आदमी अपना मसला जानता, $1,000 हमारे पास ऐसे ये जिस पर यह खुमस सही नहीं या था हमने दे दिया, असल $1,000 पे खुमस की बात नहीं। अब मसला ये कि ये हमारे पास एक साल से ज्यादा रहे और इसकी कीमत बढ़ गई, जब हमारे पास आए थे तो ये 40,000 के थे, आज 60,000 के हो गए, लेकिन ये जो कीमत बढ़ इस बढ़े हुए 20,000 के खुमस है कि नहीं, इसके लिए 3 शिपें दोबारा सुनी। अगर ये असल डॉलर आपने कमाए नहीं, या मीरात में मिल गए, या महर में मिल गए, या हिबा में मिल गए, या काफिर मुल्क से आप गैर कानूनी तरीके से लाए लेकिन गैर शरई तरीका नहीं, इन तमाम सूरतों इस डॉलर के कीमत बढ़ने कोई खुमस आपको नहीं देना, चाहे ये $1,000 आप बाद में बेचे भी اور جو 20,000 نفع ہے وہ آپ کے پاس کئی سالوں بھی رہے، کوئی خبر نہیں. جو بغیر کمائی کے آپ کے پاس آئے اور خود ڈالر میں کوئی اضافہ نہیں ہو، خالی اس کی مارکیٹ ویلیو بڑی، 1,000 1,100 نہیں بنے، 1,000 1,000 ہے، مگر 40 کے بدلے ریٹ ہو گیا 60، کوئی فمس نہیں. لیکن یہ مسئلہ سب سے کم لوگوں کا، اصل مسئلہ اس کے بعد والا کہ $1,000 ہمارے پاس کمائی کے نتیجے میں آئے، یا ہمیں کہیں سے فیس ملی، یا کوئی چیز بیچ کے ہم نے کمائے، یا کہیں نوکری کرتے ہماری تنخواہ اس میں یا روپے میں ہے، لیکن اس تنخواہ کو روپے سے ہم نے ڈالر میں بدلوا لیا. یہ والے اگر آپ کے پاس $1,000 جب آپ نے خریدے تھے تو اس وقت 40 روپے کے ریٹ سے 40,000، ایک سال گزر گیا انہیں استعمال بھی نہیں کیا، مگر کہیں انویسٹ بھی نہیں کیا، چنانچہ نہ خرچ ہوئے نہ ان کی مقدار بڑھی، 1,000 1,000 رہے، ختم ہو جاتے یا ختم ہو جاتے. انویسٹ کرتے تو 1,000 1,100 1,200 1,500 ہوتے. نہیں، ابھی مسئلہ آسان رکھنا، اسی طرح سے بینک میں یا کہیں پڑے نہیں، وہ گڑھ کر 40 سے 60 ہو گئے. اب اگر آپ اس نیت کے ساتھ اسے گھر میں رکھا ہوا کہ چلو یہ آتا کیا قیمت ہی بڑھ رہی ہے، نفع مل رہا، تو ہر سال جتنی قیمت بڑھ جائے اس بڑی کی قیمت کا قیمت دینا، 1,000 وہی 1,000، اس سال 40، اگلے سال 45 ہو گئے 5,000 کا قیمت دینا، اس کے اگلے سال 52 ہو گئے 7,000 کا مزید قیمت دینا، اگلے سال 60 ہو گئے آخری 8,000 کا مزید قیمت دینا. اور اگر اس نیت سے آپ نے رکھا کہ شاید آپ لوگوں کے لیے جو کارادر اور سولجر بازار کہیں گے، نیت سمجھنا مشکل ہے کہ 1,000 آگے کرو، آپ نے قیمت بڑھنے کی وجہ سے آ گئے، کوئی ضرورت نہیں ہے، کیا کریں گے، کیش کرا کے پڑے رہے، کبھی کام ہی آ جائیں. اس نیت کے ساتھ اگر آپ نے ڈالر رکھے تو وہ 40,000 بلکہ 60,000 کی قیمت ہو گئی، 80 بھی ہو گئی، خدا نہ خواستہ کوئی قیمت آپ کو نہیں دے رہا، بلکہ 40 کی قیمت بڑھ کے 60 ہو گئی 2-3 سال کے اندر، پھر آپ کو یہ بیچنا پڑے، 20,000 آپ نے نیٹ پروفٹ آ رہی ہے، اس پر بھی خمس نہیں، اس پر ہے مگر بیچنے کے یعنی نفع ہاتھ میں آنے کے 1 سال بعد، اور اس دوران اگر آپ نے کھا پی کے ختم کر دیے کوئی خمس نہیں. اچھا، اب یہ مسئلہ بھی ایک وضاحت اور چاہتا ہوں، وہ یہ کہ کتاب میں سے یہ لکھا کہ اگر آپ نے تجارت کی نیت سے ڈالر رکھے اور آئے بھی کمائی سے رکھے، تجارت کی نیت سے ہر سال کے آخر جتنی ویلو بڑھتی جائے گی اس کا فوکس دیتے جائیے، اور اگر آپ حفاظت کی نیت سے رکھیں، جب اس ساری نیت سے کیا گئے پڑے ہیں تو پڑے رہ جائیں، تو پھر بڑھوتری پر ہر سال فوکس رہے ہے، تو ہر سال نہیں جب چھٹی بھیجیں اس کے بھی 1 سال بعد. کتاب کے تو یہ لکھا، اس وقت جو صورت حال چل رہی ہے اس کو کیا کہا جائے اب مجھے نہیں پتا. یہ ایک عجیب بات کہ بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اردو کا محاورہ ہے نا کہ جو بولے کنڈلی کھولے، دروازے میں کوئی دستک دے رہا ہے 8 آدمی گھر میں سب پڑے سو رہے، یا کوئی اٹھا نہیں جاتا سب چپ، ایک نے پوچھ لیا کون، اب اسی کو جا کے دروازہ کھولنا. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے مسئلہ بتایا اب یہ ساری زحمت و محنت اسی کو اٹھانا، کیوں بتایا مسئلہ، چنا کے جو کام اس کے کرنے کا نہیں ہمارے کرنے کا، وہ کام بھی ہم اسی سے کروائیں. یہ جو میں نے ابھی مزاج بتایا قوم کا، یہ شریعت میں ایک لفظ کہلاتا ہے، مرضی اور مشتہد کا کام حکم شرعی بتانا ہے، موضوع بتانا اس کا کام نہیں. آپ اس سے جا کے موضوع پوچھے تو صاف منع کر دے، اس کا کام یہ بتانا تقریب کرے جو عالم، اور آپ نے پوچھا عالم کون ہے، وہ کہتا کہ میرا سامنے جو تم کہتے ہو، اس کا کام یہ بتانا ہے کہ بیئر حرام. آپ نے پوچھا کہ یہ جو آج کل مارکیٹ میں نان الکوہلک بیئر آئی یہ حلال ہے کہ حرام تھا، میرا کام مسئلہ بتانا موضوع کے جیسے سن کر. آپ نے جا کے اس سے پوچھا، اب پوچھنے کی تو مثالیں دوں گا 500 مثالیں بن جائیں، مگر ہم کہتے طالب علم دونوں طرف سے پھنسے، مسئلہ بھی آپ ہی بتائیے، اور جس کو مسئلہ بتایا جائے وہ ذرا سا ہل کے پانی بھی نہیں پیے گا، باقی سارا اس کا مسئلہ بھی آپ حل کر کے دیجیے. چنانچہ لوگ ہم سے کبھی اس جواب پہ راضی نہیں ہوں گے کہ نان الکوہولک بیئر اگر وہ والی بیئر ہے جسے سوکھا کہتے تو حرام ہے ورنہ حلال. لوگ کہیں گے آپ پاسے کر کے دیجئے کہ یہ کیا, جبکہ شرح یہ جملہ ہی غلط. لیکن خیر ہمارا کام چوں یہ نہیں کہ فقط مسئلہ بتایا جائے بلکہ ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ مومنین کے لیے وہ آسانی بھی پیدا کی جائے جس سے وہ دین پہ عمل کر. بتا رہے کہ ہماری ذمہ داری نہیں اس کی, لیکن وہ نہیں کرے تو چلو خود ہی جا کے اس کا کام کر دو. اب یہ آج کل جو لوگ ڈالر لے کے رکھ رہے ہیں یہ کون سی نیت میں آئے؟ ذرا جیسی ہے تو تماشا, نیتیں آپ کی ہیں اور فیصلہ مجھے کرنا پڑ رہا ہے کہ آپ نے کون سی نیت کی. یعنی اس سے زیادہ عجیب سوال شریعت میں کوئی نہیں ہو سکتا. نیت جو ہر آدمی اپنی نیت کے بارے میں خود جانتا, اس میں بھی لوگ کہتے ہیں آپ بتائیے کہ ہماری نیت کیا. خیر چمار کو عرش پر بھی بیدار چنا کے کوشش کرتا ہوں اس سوال کا جواب دوں. آج کل عام طور اس نیت کے ساتھ ڈالر لگنے والے بہت کم. یہ بھائی آ گئے ڈالر, کون بیچنے جائے پہلی ہو رہی ہے رہن دو گھر, بڑے ہیں کبھی کام آ جائیں ہیں لیکن بہت کم. اور زیادہ تر یہ وہ جن کے پاس جینیئر طریقے سے ڈالر آتے ہیں, بیٹا باہر نوکری کرتا ہے اس نے ڈالر کی بات یا اسی قسم کی کوئی چیز, تو یہ والا مسئلہ فقط ان کے لیے. لیکن باقی تو لوگ یا ڈالر کماتے ہیں یا اپنے کمائی کو ڈالر میں بدلواتے ہیں. 99% ان کی نیت یہی ہوتی کہ ڈالر میں رکھوا دو رقم تاکہ پیسہ بڑھتا ہی رہے, کبھی نقصان نہ ہونے پر. گھر کے بعض اوقات جھٹکے لگتے ہیں لیکن وہ اتنے کم ہوتے, نفع زیادہ ہوتا. تو آج کل جو وہ لوگ جن کو پاکستانی روپے ملے اور پھر بھی وہ اس کو ڈالر میں بدلوا کے رکھ رہے ہیں, اصل فیصلہ انہیں کرنا. لیکن میں اپنے اندازے سے کہہ رہا ہوں کہ 99% یہ تجارت کی کیٹیگری میں آتے ہیں, کیونکہ یہ نیت کہ روپے کی قیمت کم ہوتی رہے ڈالر کی قیمت بڑھتی ہی رہے, فائدہ ہی فائدہ, یہ نیت تجارت ہے اور ہے. اس لیے جن کے پاس یہ والی نیت, انہیں ہر سال یہ دیکھنا کہ پچھلے سال کے مقابلے کتنی قیمت بڑھ گئی, نہ اسے بیچا نہ اسے کہیں انویسٹ کیا ہے, مگر ہر سال بڑی نے قیمت کا خوبص دینا اور کتاب میں لکھ لینا کہ اب یہ 45 کے حساب سے میں نے خوبص دی, اگلے سال 50 کے حساب سے دے دی. یہ ہماری نیت کہ اس لیے ڈالر لے کے رکھیں تاکہ اس کی قیمت بڑھتی ہی رہے اور ہر سال نفع ملتا ہی رہے, یقیناً یہ تجارت کی نیت. چنانچہ 99% افراد تو اس میں آ گئے اور یہ 99% کو بڑی حیرت ہوتی جب ان کو یہ بتایا جاتا کہ کچھ ایسے لوگ بھی اس معاشرے میں ہیں, کچھ بوڑھی عورتیں ہیں, کچھ ضعیف مرد ہیں, کچھ بزنس نہ کرنے والے عام لوگ ہیں جو ساری زندگی دفتروں میں کلرکی کرتے ہیں, ان کی زندگی کوڑھو کے بینک کی طرح محدود ہوگی. کہیں جا کے دولت وہ پڑے ہوئے, یہ نیت نہیں ہے کہ اس کی قیمت بڑھے تو پروفٹ کمانا. ایسے بھی ہے, یہ 99% لوگوں کو یقین نہیں آتا. اردو محاورے کے مطابق وہ پوچھتے ہیں کہ یہ شکار پور جو کیا کیسے پیدا ہوگا, یعنی اتنے سادہ جو اور اتنے احمق اور اتنے بے وقوف. چاہے 99% لوگوں کو 1% احمق لگے, لیکن ایسے لوگ ہیں فقط انہی پر قیمت کے بڑھ جانے سے خمس واجب نہیں, ان پر بھی ہے لیکن ان کے پاس ان کے اوپر بیچنے کے بعد. چنانچہ ڈالر کی اثر کو مسئلہ یہی ہے کہ مارکیٹ ویلیو بڑھ جانے سے ہر سال کے آخر میں آپ کو خمس دینا. مگر یہ مسئلہ مراکے نے خالی ڈالر کے لیے کوئی تھوڑی بنایا کہ آپ کہیں کہ جب 99% جب خمس ہے تو خالی 1% کے لیے مسئلے کو اتنا پیچیدہ کیوں کیا گیا. نہیں, یہ تو ویسے کلاٹ کے بارے میں بھی, یہ تو زیور کے بارے میں بھی, یہ تو گاڑی کے بارے میں بھی, اور باقی چیزوں میں آپ کو 50% ایسے لوگ مل جائیں کہ بلاک ایریا پڑا رہے کبھی کام آئے گا. کب کام آئے گا؟ بیٹے کی شادی. یہ تجارت کی نیت نہیں, یہ نیت تجارت کی نہیں. تو اس نیت کے ساتھ چیزیں لے کے کہیں ڈال دینے والے بہت سے لوگ, پرانا مکان چھوڑ کے کہنے جائے پرانا بچہ نہیں پڑا رہے تو کبھی کام آئے گا. اگر واقعہ دولت کی بھی یہ نیت کہ رہے تو شاید بیٹے اور بیٹی کی شادی میں کام آ جائے, وہ پھر وہ چلا گیا تیسری کیٹیگری. تو کسی نے اعتراض کی کہ اگر یہ والی نیت کہ ڈالر خرید کے ڈالو قیمت بڑھ جائے گی یہ تجارت, تو 99.99 لوگوں کی یہ نیت. تو پھر علماء نے یہ تین قسمیں اور اتنا پیچیدہ کیوں کر دیا؟ ڈائریکٹ یہ بات جب یہ جواب دے دیتے. اس کا جواب یہی ہے کہ چھوٹے مسئلہ ڈالر کے لیے نہیں, ہر اس چیز کے لیے ہے جس کی قیمت بڑھتی رہتی ہے. ورنہ ڈالر کی اثر اور پاکستان کے ماحول, امریکہ میں رہنے والا ڈالر اس لیے سے نہیں لیتا اور عرب ممالک میں رہنے والا بھی ڈالر اس لیے سے نہیں لیتا, کیونکہ کتنے سالوں سے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر 3.73 ریٹ ہے جدہ میں تو 20 سال پہلے بھی تھا آدمی ہے وہاں ڈالر لے کے نہ دے کا تصور کیا ہو. یہ ہے زیادہ ہمارے ملکوں کا مسئلہ. چنانچہ وہ اعتراض ختم کر دی کہ جو مسئلہ ایک نہیں آتا اس کے لیے اتنا مشکل مسئلہ کیوں بنایا جائے. ہاں ہمارے ملک کے اعتبار سے یہاں بھی میں کہہ دوں 100% کو مت سمجھیے. میں جانتا ہوں ایسے لوگوں جن کے پاس ڈالر ہے مگر کوئی ان کے ذہن میں نفع کا تصور ہے, بھجوا دیا بیٹے نے رکھا ہوا. لیکن اکثریت کے اوپر یہ مسئلہ آئے گا کہ ہر سال جو قیمت بڑھ جائے اس کا ہومس. اب آئیے ہومس کا دوسرا مسئلہ. یہ مسئلہ بھی بلا وجہ حد سے زیادہ مشہور کر دیا گیا ہے. اور آپ کے علم میں اب یہ بات تو آ گئی ہوگی نا کہ جب میں کسی مسئلے کے بارے میں یہ کہتا ہوں تو عام طور پر ہمارا اشارہ بعض ایسی خواتین ذاکرات کی جانب ہوتا جنہیں پتہ کچھ نہیں ہے اور وہ ہر چیز سے بول ہر مسئلے کو الجھانے کا کام انجام دے رہی. بہرحال پروردگار ایسے مخلص لوگوں کو جو اس ریت کی طرح مخلص ہے کہ اپنے آقا کے چہرے سے مکھی اڑانے کے لیے اس کے چہرے سے پتھر مار رہے ہیں, ذرا سی عقل دے اور راہ ہدایت دے. لیکن اب مسئلہ یہ بنا وہ کیا ہومس 20% ہے, یہ تو ہر ایک کو پتا. کیوں کیسے پتا؟ اس لیے کہ ہومس کے معنی ہی ہے پانچواں. لیکن بعض صورتوں 24% ہومس دینا پڑتا, یعنی پہلے ہومس دیجیے اور پھر جو پیسے آپ ہومس میں دینے جا رہے ہیں اس کا ہومس الگ سے دیجیے. 100 روپے کا ہومس 20 روپے آپ نے نکالے اور اس 20 روپے کا بھی ہومس نکالیے 4 روپے اور ٹوٹل آخر میں جا کے 24 روپے دینا ہوتے ہیں بعض صورتوں. مگر وہ کون سی صورت دینا یہ سمجھیے. اس کا مختصر جواب اب آج میں اس کو لمبا نہیں کرنا چاہتا. کیوں پہلے مسئلے جو گزشتہ درس میں 45 منٹ کہا گیا پھر بھی آپ کے 20 منٹ لے لی, چنانچہ اب اس کا جواب مختصر سنیں. البتہ مختصر بھی دو تین شکے تو نکلیں گے. یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ مجلس کے بعد مسابیہ کرتے ہیں. مسابیہ کرتے کرتے پوچھے تو مولانا ڈالر کا ہومس ہے کہ نہیں. یہ آدھے منٹ میں بتانے والا مسئلہ نہیں. آئیے بیٹھیے درد سنیے اس کے بعد سمجھ میں آئے گی. چنانچہ غلط جواب کے بدلے جواب نہیں دیا جاتا, ناراض ہو جاتا. آپ مسابہ کرتے کرتے پوچھ رہے ہمارا ہومس 20% ہے کہ 24. کسی نے اس کے ذہن میں 24 کا مسئلہ ڈالا تو ہے, مگر اگر توقع ہم سے کرے کہ ہم آدھے منٹ میں جواب دیں, نہیں, غلط جواب اس کی سمجھ میں آئے گا اور خرابی ہو جائے. چنانچہ ہم کہتے ہیں کہ درد سن لیجیے, کتاب میں دیکھ لیجیے کہ ہمارے پاس کبھی آ جائیے. وہ سمجھتے کہ کالا نے ڈالر کا ہومس آپ نے سن آدھا گھنٹہ تو چاہتا. اگر کوئی کہہ بھی دے کہ مولانا بلا وجہ آپ نے اتنا بھیرانیا اتنا بڑا ہے اس بھی آدھا گھنٹہ چاہتا, یہ بھی کم از کم 10 منٹ تو چاہتا ہے. اب سنیے کہ مسئلہ کیا. مسئلہ یہ کہ اگر ایک آدمی پر ماضی کے قرضے چڑھے, دیکھیے اس کا سال ہے یہ سال 1998, اس سال کتنا کمائے اس سال کے خرچوں میں اس کو خرچ کر سکتا, لیکن کما اس سال رہا قرض اس کا پرانا, کیا اس سال کی کمائی سے پرانے قرضے ادا ہو سکتے ہیں؟ یہ دو ہفتے پہلے درس نمبر 626 میں آیا اور اس کا جواب یہ تھا کہ قرضے ادا کرنے کے دو طریقے. ایک تو یہ قرضے پرانے برباد پرانے کر لو, ایک تو یہ ہے کہ آپ سال کے دوران پیسے آتے جائیں قرضوں میں دیتے جائیں, وہ تو بالکل چاہیے چاہے قرضہ پرانا. ایک یہ ہے کہ نہیں قرضہ پرانا سال بھر آپ نے نہیں دی, جب آخری تاریخ آپ تجارت کی سیرا میں کتاب بند ہونے والی سال ہے تب آپ نے دیکھا کہ میں نے اس سال 50,000 کمائے. آپ نے کہا کہ میں 30,000 وہ فلاں کا قرضہ کیوں نہ دے دوں, جو پچھلے سال ہوگا وہ اختیار نہیں. یہی 30,000 اگر آخری تاریخ آنے سے پہلے کے جو اس سال کے پیسے ہیں قرضہ پرانا ہے پھر بھی جائیں لیکن جب سال پورا ہو اور یہ اس سال آپ کی بچت ہوئی 50,000 اس میں سے پرانے قرضے دینے کی اجازت نہیں ہے. البتہ آگاہ کوئی اور آگاہ سیستانی کے نزدیک آگاہ خمینی تو اس میں بھی اجازت ہے اور آگاہ کوئی اور سیستانی بھی فرماتے ہیں کہ یہ قرضے اگر اس سال میں تو ایک طریقے سے اجازت ہے جو دو ہفتے پہلے آ پرانے قرضے نہیں دے سکتے پھر سنیے دوران سال دے سکتے ہیں مگر سال پورا ہو جس وقت حکومت واجب ہو گئے اس میں آپ یہ نہیں کر سکتے یہ نہیں کر سکتے کہ آپ حکومت واجب ہونے کے بعد اس رقم میں سے پرانا قرضہ نکال دیں. یعنی آسان جواب یہی کہ حکومت واجب ہوتا ہے فرض کیجیے آپ نے آخری تاریخ رکھی 31 دسمبر 30 دسمبر تک آپ کے مال میں حکومت واجب نہیں تو جائیے پرانے قرضے دے دیں. 31 تاریخ کو اب حکومت واجب ہو گیا پہلے حکومت دی پھر اگر آپ کو دینا ہے تو پرانے قرضے دیں. لیکن سوال یہ کرتے ہیں مراجع کرام اپنے آپ سے کہ کیا یہ مسئلہ انسانی قرضوں تک ہے کہ اس میں اللہ کے قرضے بھی آ جاتے ہیں؟ یعنی اگر کسی پر پرانے حکومت واجب ہے پرانا تو کیا وہ بھی اس میں آ گئے کہ آخری تاریخ سے پہلے جس طرح آپ دوسرے لوگوں کے قرضے دے سکتے ہیں اسی طرح حکومت بھی دے سکتے ہیں پرانے والے اور آخری تاریخ کے بعد پابندی. اصل میں سوال وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا لوگوں کے قرضوں والا مسئلہ اللہ کے قرضے پر بھی چلے گا کیونکہ خمس نام ہے اللہ کے ہاتھ کا. اسی سال خمس واجب ہوا آپ نے دے دیا قرضہ نہیں کر آپ نے 10 سال خمس نہیں دیا تو خمس تو آپ کی گردن پر آ گیا یہ کہلائے گا اللہ کا قرضہ. اس کا کیا مسئلہ؟ اب وہ مسئلہ آپ کو مسئلہ یہ مسئلہ زیادہ تر بلکہ دیشی ان لوگوں کو آتا جنہوں نے پہلے کبھی خمس نہیں دی. آج مشتہد کے وکیل کے پاس ہے اور اب یہ طے کیا کہ 20 سال کا کتنا خمس ہم پر واجب ہے. اب وہ خمس واجب ہے 20 سال پہلے ادا تو آج پیسے سے کرے. نمبر 2 یہ مسئلہ ان کو بھی پیش آتا جو باقاعدگی سے خمس دے دے ہر سال مگر آج انہوں نے کوئی سیف کھولا کوئی صندوق کھولا کوئی پرانی الماری کھول ایک ایسی چیز نکل آئی جو 1995 کی نکل گئے اس کا استعمال کے بغیر پڑی اس کا خمس دینا اصولن کو 95 کی چیز کا خمس 95 کی کمائی سے دینا چاہیے مگر ذہن میں نہیں تھا آج پتا چلا. اب یہ سوال آئے کہ چیز ہے 95 خمس آپ دے رہے 98 کے میں تو چاہیے جائے یعنی جو خرچے کرنے ہر سال جو آپ کماتے ہیں نا مسئلہ کیا ہے کہ اس سال کمائیے جتنے خرچے ہیں وہ کیجیے آخر کی بچت سے خمس تو خرچوں سے مطلب اسی سال کے خرچے یہ بابا آدم کے زمانے کے خرچے بھی اس سال سے آپ پورے کر سکتے ہیں. اب یہ مسئلہ ہے لیکن ہم محدود رکھیں صرف خمس والے خرچے. اب سنیے اس کا جواب بعض مراجے کہتے ہیں نہیں مراجے کہتے ہیں کہ بعض صورت ہو پرانا خمس اس سال سے آپ نہیں دے سکتے تو اگر آپ پرانا 10,000 دینا اور آپ کے پاس 50,000 اس سال بچے تو دو طریقے تھے نا ایک تو یہ تھا کہ 50,000 آخری تاریخ میں بچے آپ نے کہا اچھا چلو پرانا خمس 10,000 دے 40 بچ گئے اب اس کا اس سال کا تازہ ترین خمس نکالو 8,000 یہ طریقہ بعض چیزوں میں صحیح بعض میں غلط جن میں غلط ہے ان کا کیا حکم ہے کہ 50,000 بچے پہلے اس سال کا خمس دے 10,000 اب جو 40 بچے اس میں جا کر یہ خمس نکلا ہوا پیسہ مقدس اس کو تو جایا خرچ اب پرانا خمس اس بچے ہوئے پیسے دے دو چنا آپ کے پاس 30,000 بچے اور پہلی صورت میں 32 بچ رہے ہزاروں میں 2 کا فرق پڑا لاکھوں میں 2 لاکھ کا فرق پڑے گا کروڑوں میں 2 کروڑ کا فرق پڑے گا اور ارب میں جا کے 2 ارب کا فرق پڑے گا. کہنے کا مطلب یہ کہ 2 روپے کی بات نہیں ایک آدمی نے کہا کہ 31 یا 32 کے 2 روپے تو میں ویسے ہی فقیر کو دے دیتا ہوں چلو یہ میں مسجد کو بھی دے رہا ہوں نہیں 30 اور 32 میں 2 دے دیں مگر 30 کروڑ اور 32 کروڑ تو اصل مسئلہ کیا ہے وہ سن اصل مسئلہ خود آپ پرانی چیز کا دے رہے کیا تو گناہ کرتے ہوئے یا خود چیز پرانی خود اب دے رہے یا تو اس لیے کہ اس سے پہلے آپ خود کو مانتے ہی نہیں گناہ کار یا ہر سال خمس دے دیں تو ایک آدھ کا فقط چیز بچی بھی رہے گی
ادھر ادھر چلی.
تو ایک تیسری بھی مثال بتائی
وہ بھی سن لی
یا یہ کہ چیز ماضی کی کسی صاحب کو استعمال کے لیے دی مگر ایسے صاحب کو دی تھی کہ واپسی کی توقع ختم ہو گئی. چنانچہ آپ نے اپنے حساب کتاب میں اس کو کاٹ لیا تھا, معجزہ ہو گئے. اس صاحب نے وہ چیز پلٹا دی بولا آٹھ سال کے بعد. یہ کتاب ہم خرید کے لائے, بہت سے لوگ کتاب کی چوری کو چوری نہیں مانتے. چوری تو چوری ہے لیکن میں مزاج کی بات کروں, ابھی گھر میں بھی نہیں لائے کہ کسی صاحب کی نگاہ پر. مثال تو میں اپنی دوں گا, پہلے ہم لوگوں کے ساتھ, طالب علموں کے ساتھ, کتاب خریدنے والوں کے ساتھ مسئلہ ہو چمک کے لیے, اور عام طور پہ کتابیں کوئی واپس نہیں کرنا. چنانچہ ہم نے اس پر فاتحہ پڑھ لی تھی جو گئی تھا, آج آٹھ سال کے بعد وہ لائے کہ بھائی یہ کتاب آپ واپس کی بغیر استعمال کی کتاب, آج ہمیں اس کا خمس دینا ہے. لیکن 90 کی کمائی سے دینا چاہیے تھا, آج تو 90 ہے. میں مختلف شفے بنا رہا ہوں, مسئلے کا جواب سب کا ایک وہ سو وہ یہ کہ یہ اختیار تو آپ کو نہیں ہے اور نہیں کہ آپ اس کا آخری تاریخ ہو جب اپنا حساب کتاب کا کھاتا بند کرے, اور پھر جو رقم اس میں سے ماضی کا خمس نکالے وہ تو نہیں, وہ تو قرضوں میں بھی نہیں ہے اور خمس میں بھی. مگر مسئلہ کیا ہے کہ دوران سال چنانچہ کچھ کہے سے مطالعت ہو گئی کہ ہر مہینے 1000 دینا, یہ تو ہم 1000 ہر مہینے دے رہے ہیں پرانا خمس, کیا یہ خرچہ کرنے کی اس سال کی آمدنی سے اجازت یا نہیں؟ یہ 1000 دو اور جو پرانا خرچہ اس لیے مزید اس کا خمس پاؤ, 1000 کا خمس 212 روپئے دینا. اب آئیے اس کا جواب پہلے سنیں, پھر ضرورت ہوئی تو میں اس کو ایک بار پھر دوہراؤں. جواب یہ سمجھ چکے, جواب یہ کہ مسئلے کی تین صورتیں بنے, پہلی صورت اور دوسری صورت. ماضی کا خمس اس سال کی آمدنی سے دیجیے اور صرف 20%. تیسری شکل ماضی کا خمس دیجیے اور 24%. یہ آخری مسئلہ ہے خمس کا, اس کے بعد آئندہ تقریر سے موضوع ہی بدل رہا. جو لوگ 3-4 ہفتے یہ امید لے کے آتے ہیں کہ ذرا مسائل آسان ہوں, کچھ سمجھ میں آئے گا کہ کہاں کیا جا رہا, یہ آج آ کے ہی ان کی ذہنت. لیکن جو سمجھ رہے ہیں ان کے تین صورت. نمبر ایک, جس چیز کے بدلے آپ خمس دے رہے ہیں, چاہے خود آپ نے حساب لگایا, چاہے مستحق کے وکیل سے کہا ہوا, یہ مکان, یہ گاڑی, یہ کپڑے, یہ زیور, ساری چیزوں کو, اگر جس چیز کے بدلے آپ خمس دے رہے ہیں وہ چیز بے شک آپ کے پاس 1 سال سے زیادہ رہی تھی تبھی تو خمس دے رہے, مگر اب جس وقت اس کا خمس دے رہے اس وقت وہ چیز آپ کے پاس نہیں بس موجود. ایک کپڑا 1.5 سال رہا اس لیے اس کا خمس دے رہے, لیکن وہ 1.5 سال بغیر استعمال کے رہا, اس کے بعد اسے پہن پہنا کے پھٹ گیا, پھینک دیا گیا, وہ بس آج آپ دے رہے. خاص طور پر یہ ان لوگوں کا مسئلہ ہے جو پوری زندگی کا خمس اب دینا شروع کرتے, وہ چیز آئی بھی بغیر استعمال کے رہی تھی تبھی تو خمس واجب ہو, مگر پھر بعد میں اس کے بعد 2-3 سال بعد استعمال ہو کے ختم ہو. یعنی جس چیز کا خمس دے رہے ہیں اس وقت وہ چیز آپ کے پاس ہو نہیں, تو ایسی صورت پرانی چیز کا خمس آج خالی 20% ہی دے. بس شپ نمبر 2, جس چیز کا خمس آپ دے رہے ہیں وہ چیز ابھی ہے آپ کے پاس, لیکن اب وہ آپ کے استعمال میں آ رہی ہے. خمس جو واجب ہوا تھا اس لیے کہ وہ چیز بغیر استعمال کے رہی, مگر ایک مکان آپ کا تھا, آپ نے ایک اور فلیٹ بک کرا لیا اور رہی, یہ بات ہے 1992, اس میں آپ رہے نہیں 1 سال, اس کا خمس واجب ہو گئے. اس زمانے میں آپ مانتے بھی نہیں تھے خمس, خمس لیا بھی نہیں آپ, اب خمس دینا شروع کر رہے, مگر اس دوران واقعی وہ فلیٹ آپ کی ضرورت بن گیا اور آپ اس میں رہنے چلے. خمس واجب تھا 92 کے حساب سے, 92 کا خرچہ ہے, پیمنٹ آپ کر رہے ہیں اس مہینے کی کمائی, مگر جس چیز کا خمس دے رہے ہیں وہ چیز اب آپ کے استعمال کی چیز بن گئی, فرماتے ہیں اس صورت میں بھی حمص 20% ہے, 20 ہی دینا ہے, کیا رننگ انکم میں سے یہ حمص دے سکتے ہیں. صرف ایک صورت ایسی کہ آپ کو 20 کے بدلے 24% حمص دینا, وہ یہ کہ ایک پرانی چیز ہے اس کا حمص واجب تھا, آپ نے اس وقت نہیں دیا, اب خوف خدا پیدا ہوا یا وہ چیز یاد آئی, اب آپ اس کا حمص دے, اور وہ چیز اب تک آپ کے پاس ہے اور اب تک بغیر استعمال کے پڑی. ایک بلاک ہم نے لیا تھا 92, اس کا حمص 93 میں دینا واجب تھا, ہم نے نہیں دیا, اب خوف خدا ہوا, اب جا کر 1,00,000 کے بلاک کا حمص 20,000 دے رہے, اگر 20 نہیں لیں گے 24 دیں, کیونکہ وہ بلاک اب تک ہے اور اب تک وہ آپ کے استعمال کر رہے ہیں. جو نہ 93 کی کمائی سے اس کا حمص دے دیتے تو ٹھیک, اس سال کی کمائی سے اس سال کے خرچے کرنے کا حق ہے, پرانے خرچے کرنے کا حق ہے. جیسے یہ مسئلہ الٹا بھی ہو گیا تھا, اس سال کی کمائی سے آپ کو اس سال کے خرچے کا حق ہے, ایڈوانس خرچہ کرنے کا حق نہیں. کیا آپ نے اس سال پیسہ کمایا اور کیا کر بچے کی 2 سال کی فیس جمع کرا جو مانگی نہیں گئی آپ نے خود, جب اس سال کے آخر میں آپ اپنا حساب کریں تو اس پیسے کو بھی اپنے حساب میں ڈالیے جو آپ جا کر کالج میں جمع کرا دو. ہاں اگر بچے کو کالج میں داخل کرا ہے اور کالج کا قانون یہ ہے کہ 3 سال کی ایڈوانس فیس دینا, وہ دوسری بات, ایک یہ کہ قانون نہیں, آپ نے خود سوچا کہ یہ اتنے سارے پیسے میرے پاس بچ گئے ہیں جب آ دے, یہ ایڈوانس خرچے بھی آپ اس سال کی کمائی سے نہیں کر سکتے, میں نے حمص نکالی ہے پھر اگلے سال کے خرچے کی, اور اس طرح ماضی کے خرچے وہ بھی آپ اس سال کی کمائی سے نہیں کر سکتے, لیکن اس میں یہ 3 شرطیں بنی. چنانچہ مجتہد کے وکیل سے آپ کی مصالحہ ہوئی کہ ہر مہینے 1,000 دے, جن چیزوں کے مصالحہ ہوئی وہ چیزیں ختم ہو چکی, انہوں نے پوچھا کہ بھائی ماضی میں آپ کے پاس گاڑی تھی, آپ نے کہا تھی, مکان تھا, وہ سب پہلے تھا, ختم ہو گیا, تو اب اس وقت آپ حمص دیں گے صرف 1,000 روپے مہینہ کے ہی دیں گے, اسی مہینے کی تنخواہ, یا ایک مکان آپ کے پاس آپ اس میں رہ رہے ہیں, لیکن وہ چیز جن کا حمص پہلے واجب ہوا ابھی تک وہ چیزیں اور ابھی تک پہلے استعمال شدہ, چنانچہ جب اس کا 1,000 روپے آپ نکالیں گے حمص تو 1,000 بھی دیں گے, اور پھر اس 1,000 حمص کا مزید حمص 200 اور دیں گے, 1,200 روپے بنے گا. لیکن یہ مسئلہ ایک بار سننے سے سمجھ میں نہیں آتا, بار بار اس مسئلے کو سننا پڑتا ہے, لیکن نہ آپ کے پاس بار بار سننے کا وقت ہے, نہ میرے پاس بار بار سنانے کا دماغ وقت ہے, دماغ ہے, یہ مسئلے میری فیلڈ کے نہیں, ایک ایک مسئلہ بیان کرتے ہوئے واقعاً سیدھا ہی کے رہ جاتا, مگر فقط اس لیے کہ واجبات کے مسئلے آپ کے لیے سیکھنا واجب ہے, میرے لیے بیان کرنا واجب نہیں, لیکن بہار جن کو ضرورت ہے ان کی مدد ہو جائے. لیکن اب آئیے آخری جملہ, میں بعض خواتین کارکنات کے کیسے میں مسئلہ سنا, اور خود آپ سوچیے کہ اس کی شکیں نکالنا کتنا مشکل, تو انہوں نے خلاصہ نکال دیا, کہا کہ اگر پرانا حمص دے رہی ہو اس سال تو حمص بھی دو اور اس کا حمص بھی, ایسا نہیں ہے مسئلے کے تینوں پہ عمل کریں تب تو صحیح حمص. یا ہاں اگر کوئی ایسا آدمی آ جائے ہاتھ جوڑ کر کہے کہ مولانا میری جان بخشی, کان پکڑے کہ اب کبھی حمص کے گلاس میں تو نہیں بیٹھو گا, لیکن مسئلہ اٹھا دیا اس کا ایک حل بتائیے, اگر میں اس چکر میں پڑے بغیر کہ ماضی کسے کہتے ہیں چیز ختم ہو گئی ہے کہ نہیں, میں خود ہی پرانی چیزوں کا حمص 24% دینا چاہوں تو دے سکتا ہوں؟ جواب ہے کہ جی, مالی عبادات اتنا واجب ہے کہ احتیاطاً اس سے زیادہ دینے کی اجازت, وہ اگر کوئی کہ میں خود ہی, وہ کہ میں خود ہی پیشکش کر رہا ہوں اس مسئلے سے بچنے کے لیے, یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا, پیسے لے جاؤ میرا دماغ مت کھاؤ, آج کل ویسے ہی زمانہ ایسا کہ وقت نہیں ہے پیسہ 100 کے 24 دے دوں گا, تو ٹھیک وہ اپنی مرضی, مگر ایک اس میں بھی جملہ آتا, 100 کے 24 احتیاط کی نیت سے دیجیے گا, اگر آپ نے اس نیت سے دیے کہ اللہ نے 24 ہی واجب کیے, یہ نیت خود ہی بولا, اور اس نیت کا نام ہے برادران اہل سنت کے پاس بدعت اور ہمارے پاس تشریح. کیا مطلب ہوا اس نیت کا؟ کہ آپ نے 20% کو بڑھا کے 24% کر دیا, حلال محمد کو آپ نے حرام اور حرام محمد کو حلال کر دیا, مگر اگر آپ کی نیت یہ ہو یہ پتا نہیں کتنا واجب. احتیاط میں زیادہ دے رہا ہوں سب اجازت. نیت احتیاط بھی نہ ہو تو آپ آسمان سے گر کے کھجور میں اٹکے. یعنی ایک حرام سے بچنے کے لیے کہ پتا نہیں کتنا پرسنٹ کا دوسرے حرام میں پڑ جائے. مگر اس کے ساتھ یا آپ میری جان چھوڑیے یا میں آپ کی جان چھوڑوں, آپ کا درد ختم ہو. اعلان آپ نے سن لیا حکومت کے حوالے سے اب کوئی ایسا مسئلہ میرے پاس باقی نہیں جو فی الحال بیان کرنا ضروری. چنانچہ آئندہ تقریر میں اپنے جس طرح وقت کی پابندی شروع ہو گئی, تقریر کے دو برابر کے حصے والی پابندی شروع ہو گئی, ان شاء اللہ اب موضوعات کی پابندی بھی شروع ہو گئی. ایک وعدہ میرا اب تک ہے بعض نوجوانوں گانے کے حوالے سے تقریر, اگر وہ بھی اگر ہو تو اسی طرح ایک تقریر آدھا گھنٹہ گانے کے بارے میں قرآن حدیث, آدھا گھنٹہ مراٹھی کے فتوے, پورے موضوع پر ایک تقریر, ورنہ باقی نماز کے مسائل شروع ہونے جا رہے ہیں. البتہ وقتاً فوقتاً جب کوئی اچانک ضروری مسئلہ آ جائے ذرا ذرا سا ہم اپنے موضوع سے ہٹیں گے. آج اجازت دیجیے کیوں ابھی وہ تاریخیں چل رہی ہیں جس میں میری مصروفیات بھی زیادہ ہوں, اور میرا اعلان بھی یہ ہے کہ جب تقریر ڈیڑھ گھنٹے ہو اس دن سوال جواب کا وقت نہیں ہوگا. دونوں وجوہات سے میں آپ سے فوری اجازت چاہتا ہوں. یہاں کے دستور کے مطابق جاتے جاتے محمد والے محمد پر درود بھیجتے ہوئے جائیے.